اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان اللہ رب العزت کی کچھ باتیں کرنے اور سننے کا موقع مل رہا ہے. اللہ کا شکر ہے وقت تھوڑا ہے اور بہت ہی مبارک موضوع جس کا انتخاب بھائیوں نے کیا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب کے محبوب, ہم سب کے لیے ایسی شخصیت جس کے اوپر ہم سب کی جان فدا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت. یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں اپنی امت کو مختلف وصیتیں کیں. اگر کوئی طالب علم اس وقت اوصانی رسول اللہ یا وصیت کے لفظ سے کمپیوٹر میں دیکھ کر کے وصایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرے تو, یا پھر کتابوں کی فہرست دیکھ کر کے, تو بہت سی وصیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے آئیں گی اور ایک اچھی تعریف ہوگی. کچھ لوگوں نے کچھ کوشش بھی کی ہے لیکن اس کی تکمیل بھی کی جا سکتی ہے. بر وقت میں آپ نے حجت الوداع کے موقع پر, جب کہ آپ کے آخری ایام قریب آ گئے, فتح مکہ ہو گیا, تب بھی آپ کے اس دنیا سے جانے کے آثار نظر آنے لگے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مجلسوں میں حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھا کرتے تھے. صحابہ کرام نے کہا ان لنا ابنا مثلہ, ہم لوگوں کے بچے بھی ان جیسی عمر کے ہیں لیکن ان کو بیٹھنے کا موقع کیوں نہیں دیا جاتا ہے. حضرت عمر نے کہا انکم لتعلمون من حیث ہوا, ان کی حیثیت تمہارے درمیان معلوم ہے. لوگوں کے سامنے نبی حضرت عبداللہ بن عباس کا علم ظاہر کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جب آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو گیا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا, اس آیت کے بارے میں تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ تمام صحابہ نے کہا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فتح مکہ ہو گیا تو پھر اسلام کو قوت ملی, اللہ کا زیادہ سے زیادہ حمد کرو, زیادہ سے زیادہ تسبیح کرو. پھر حضرت عمر نے پوچھا کچھ اور فائدہ اس کے ورے ہے عبداللہ ابن عباس, تم بتاؤ. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا گویا مقدمہ ہے, وفات کے بارے میں یہ انذار اور ڈراوا ہے یہ آیت, یعنی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب وفات قریب ہے. اسی وقت سے آپ نے مختلف پہلوؤں سے مختلف موقعوں پر مختلف وصیتیں کیں. جب حج کے دن آئے, حج میں آپ نے کئی وصیتیں کیں, اسی طرح اور وصیت کی, جس میں سے صرف ایک وصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. عن عرباض بن سارية رضی اللہ عنہ, اس سے پہلے کچھ ایسا ہے کہ یحیٰ بن عمر اور کچھ دوسرے تابعین نے کہا کہ چلو کسی صحابی رسول کو ڈھونڈ کر کے ہم کچھ ان سے استفادہ کریں. یہ ہونا چاہیے شیوا مسلمانوں کا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے علماء کو ڈھونڈیں, صحابی رسول کو ڈھونڈو, ان سے استفادہ کریں. فوافان عرباض بن سارية رضی اللہ عنہ, تو عرباض بن سارية صحابی رسول سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث, کوئی تعلیم آپ بتائیں. حضرت عرباض بن سارية کہتے ہیں جیسا کہ نص حدیث ہے ترمذی اور دوسری کتابوں میں صحیح ابن حبان, عن عرباض بن سارية رضی اللہ عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوعظنا موعظۃ بلیغۃ ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقلنا یا رسول اللہ کأنها موعظۃ مودع. کانہا موعظۃ مودع فاوصنا، یہاں وصیت کا لفظ آیا ہے۔ حضرت باز نصاریہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کے لیے کھڑے ہوئے تو بہت ہی فصیح اور بلیغ اور مؤثر آپ نے نصیحت واعظ فرمایا، جس سے ہماری آنکھیں بہ پڑی اور ہمارے دل کانپ اٹھے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول، ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمیں رخصت کرنے والے ہیں اور یہ رخصت کرنے والی کا نصیحت ہے۔ فاوصنا یا رسول اللہ، ہمیں کچھ آپ نصیحت کر دیجئے۔ پیارے رسول نے فرمایا، انہ من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا، میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت کچھ اختلاف دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو اس اختلاف کے جھمیلوں سے نکلنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ تم مضبوطی سے پکڑ لو میں اللہ کی کتاب اور میری سنت کو۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، داڑھوں سے مضبوط پکڑ لو۔ وعلیکم بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرو۔ والسمع والطاعۃ، اور جو امیر ہو اس کی اطاعت کرو۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي، اگرچہ تمہارے اوپر امیر ہو جائے، امیر زبردستی بن جائے، عَبْدٌ حَبَشِيٌ، کالا حبشی غلام۔ ایک روایت میں مجدع الاطراف، اس کے ہاتھ پیر ناکان بھی کٹے ہوں تب بھی جب وہ امیر ہو گیا، بن گیا، زبردستی بھی بن گیا، تو اس کی اطاعت ضروری ہے۔ میں اس وصیت کے بارے میں، وقت اگرچہ تنگ ہے، تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، اور سب سے پہلے آپ کا وہ ڈراوا کی تمہارے میرے بعد بہت کچھ اختلافات امت میں ہوں گے۔ اس اختلافات بہت کچھ ہوں گے، اب ہم سب کو مل کر کے دیکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت۔ جیسا کہ پیارے رسول نے خود فرمایا صحیح حدیث میں، انما انا کل اب لکم، ہماری مثال اور تمہاری مثال، میں باپ ہوں تم ہمارے بیٹے ہو۔ ایک باپ کس طرح اپنے بیٹے پر شفقت کرتا ہے، اور بیٹے کی سعادت یہ کہ باپ کی ہر بات کو سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت باپ بیٹے سے بڑھ کر کے، باپ بیٹے کی حیثیت سے کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس سے بہت ہی اونچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے امام، ہم سب کے پیشوا، ہم سب کے اسوہ، ہم سب کے قدوہ، ہم سب کے پیش امام ہیں کہ ان کے آگے کوئی نہیں۔ اس وجہ سے ان دو حیثیتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ایک باپ کی حیثیت سے جتنے باپ وصیت کرتا ہے اپنے بیٹوں کو، باپ کو درد ہوتا ہے زندگی میں، اگر باپ دیکھ لے بچوں کو وہ خیریت سے ہے تو الحمدللہ اس کے دل ٹھنڈے، اس کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی، اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ، اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے کہ تم نے کیا یہ سوچا ہے تم کی جانو تمہاری ہری بھری کھیتی لگی ہوئی ہے، اس کو آگ لگ جائے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو تمہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی، اپنے اولاد اور اپنی امت کی محبت میں، غم میں بہت کچھ مبتلا رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تصویر کھینچی ہے کہ آپ اپنے کو ہلاک کر ڈالیں گے امت کے غم میں۔ تو بہرحال ایک باپ کی حیثیت سے، پھر ایک رسول کی حیثیت سے، جس کی تعلیم کو ہمارے اوپر اللہ نے فرض کیا ہر حالت میں۔ باپ اور ماں کی اطاعت صرف اس حالت میں فرض ہے جب کہ والدین و اللہ رسول کی اطاعت کے خلاف نہ پڑے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت اور ہر حالت میں وہ فرض ہے، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت ہی ہے، اس میں مخالفت کا کوئی شبہ نہیں۔ یہاں تک کہ دنیاوی امور میں اگر دیں اللہ کے رسول حکم تو ہم سب کو ان کا قبول کرنا فرض ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھجور کو، کھجور کی تعبیر کرتے تھے، تعبیر کہتے ہیں اس کے کونپل کو۔ اللہ، بات لمبی نہ نکلے میں بھول جاؤں تو ذرا سا لوٹا دیجئے گا مجھے۔ مسلمانوں کی مثال ایک کھجور کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ایک مومن کی مثال کھجور کی طرح ہے۔ انسان کی طرح ہے، وہ خود جیسے انسان جفتی کر کے اور اولاد ان کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، اسی طرح جب تک کھجور کی جفتی نہ کی جائے تب تک کھجور اچھے نہیں پیدا ہوتے ہیں، تعبیر اس کو کہتے ہیں۔ اس کی کوپل کو کھجور پیدا کرنے والے ہمارے عرب بھائی بھی یہاں ہوں گے، جانتے ہوں گے کوپل کو، مادہ کھجور کی کوپل۔ ایک کھجور کہیں ہو تو وہ پھل نہیں دے گا، دوسرے درخت کا کہیں سے بھی، آم کا درخت اگر اکیلا ہو، دوسرا کوئی آم 2 کلومیٹر دور ہو، کوئی شہد کی مکھی بیٹھ کر کے اس کے پھول سے اس کے پھول پہ آ کر کے اس کو جفتی کرا دے گی۔ لیکن کھجور کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک درخت اکیلا ہے تو فائدے مند نہیں، اگر سب نر ہیں تو فائدے مند نہیں، اس میں ایک نر ہونا چاہیے اور باقی جتنی مادہ ہوں، تو اس میں سے نہ مادہ کھجور کے کوپل کو چیر کر کے اور نر کھجور کی کوپل کو لے کر کے اس کی ڈنڈی کو لے کر کے اس میں چھوا دیتے ہیں، بس ذرا سا چھو جائے، اللہ اکبر، اللہ کی قدرت۔ تو یہ کوئی شکل ایسی رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی، دنیاوی معاملہ تھا، وحی کا ذریعہ معاملہ نہیں تھا۔ صحابہ کرام سے پیار رسول نے فرمایا لو ترکتم ہذا، میری تمنا ہے اس کو چھوڑ دو، صحابہ نے اس سال چھوڑ دیا۔ دیکھیں دنیاوی معاملات میں بھی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض سمجھتے تھے، صحابہ کرام نے چھوڑ دیا۔ دوسرے اس سال کھجور شیصن عربی زبان میں ہے کہ کھجور چھوٹے چھوٹے آئے اور ٹوٹ کر کے گر جاتے تھے پکنے اور بڑھنے سے پہلے ہی، لوگوں نے شکایت کی تو پیار رسول نے فرمایا انتم اعلم بعمور دنیاکم۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، باپ کی حیثیت اور اس سے بڑھ کر کے رسول متبع اور مقتدا کی، آپ کی ہر بات ہمارے لیے دنیاوی ہو، دنیاوی عمر میں دے تب بھی اور دینی عمر میں دے تب بھی واجب الاتباع ہے، جب تک وہ اجازت نہ دے دے۔ وہاں آپ نے اجازت دی، انتم عالم عمر دنیاکم، پھر کرنا شروع کیا۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ انہ من، جب صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں آپ وصیت فرما دیجئے، آپ نے ایسی نصیحت کی، لگتا ہے کہ آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، فاوصنا، آپ ہمیں کوئی وصیت کر جائیے۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت کچھ اختلاف دیکھے گا، آئیے بیٹھ کر کے دیکھیں کیا ہم مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے۔ اور وہ اختلاف یقیناً پیارے رسول کا اس اختلاف سے مقصد اختلاف فی الدین، کیونکہ آپ کے زمانے میں صحابہ کرام ایک دل ہو گئے تھے، سب ایک دل، ہزاروں جسم، لیکن اور پھر پیارے رسول جب رخصت ہوئے ان سے تو یہی حالت رہی، لیکن کہا میرے بعد، یہ اس حدیث کو فضائل صحابہ میں بھی رکھے، اگر عنوان فضائل صحابہ کا کوئی بول رہا ہے تو اس کو بھی رکھے کہ شہادت رسول ہے کہ صحابہ کرام ایک دل اور ہزاروں لاکھوں جان، اس کے بعد ان کے بعد اختلاف ہونے والا تھا۔ انہ من عش منکم بعدی فسر اختلافا کثیرا، میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت کچھ اختلاف دیکھے گا، اختلاف ہے کہ نہیں، ہم مل کر کے گردن اور سر جوڑ کر کے آپس میں سوچیں کہ جس اختلاف سے پیارے رسول نے ہمیں ڈرایا ہے کیا اس اختلاف کے شکار ہم نہیں ہوئے ہیں۔ آپ سب سے پہلے دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اسلام کا پہلا کھمبا ہے، مسلمان ہونے کے لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ تمام معبودات اور تمام معبودان باطل سے منہ موڑ کر کے حنیفاً مسلماً ہو جائے، صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرے، عبادت کے جتنے آداب، عبادت کے جتنے طریقے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے برتا جائے۔ قل، اے پیارے رسول کہہ دیجئے، ان صلاتی، میری صلات، صلات میں رکوع ہے، سجدہ ہے، کسی شریعت میں یہ بھی جائز نہیں کسی کے لیے جھک کر کے سلام کیا جائے، کیونکہ رکوع جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے، سلام ہو، مصافحہ ہو۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور مصافحہ کرتے تھے، نہ ہاتھ چومتے تھے نہ جھک کر کے آداب ادا کرتے تھے، تو یہ بھی آداب عبادت اپنے رب کے ہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی، اسی طرح چڑھاوا دینا، نظر و نیاز دینا، ذبح کرنا کسی ذات کے لیے اگر جائز ہے تو اللہ کے نام سے، کسی کو راضی کرنے کے لیے تو صرف اللہ رب العزت کے لیے، نہ کسی پیر کے لیے، نہ کسی قبر کے لیے، نہ کسی ولی کے لیے، اور نہ کسی جن اور شیطان کے لیے۔ آپ اپنے ذہن میں ایک سوچ لیں کہ یقیناً ایک اس وقت عالم میں کیا کچھ ہو رہا ہے، مسلمانوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا اس چیز کو ہم نے پامال نہیں کر دیا، اللہ کی اس عبادت کو جو اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، اس کو ہم مسلمانوں نے کس قدر پامال کیا ہوا ہے۔ حیدرآباد میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس حیدرآباد کو جس طرح کلکتہ کو کہا جاتا ہے مسجدوں کا شہر ہے، مکہ سب سے پہلے مسجدوں کا شہر ہے، قبر اگر کہو تو برا نہ مانیے گا، یہ حیدرآباد قبروں کا شہر ہے، سڑکوں پر سڑکوں کے بیچ میں جہاں کی سبحان اللہ یعنی خطرے بھی ہو سکتے ہیں اس سے، لیکن وہاں باقاعدہ پکی قبریں بنائی گئی ہیں شریعت کے مطابق، اگر اس کو اگر وہاں قبر ہے حقیقت میں تو اس کو اٹھا کر کے دوسری جگہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر بنا نہیں ہونی چاہیے، بنیاد نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا ان یجسس القبور ویبنی علیہا، قبر کو پکی بنائی جائے یا اس کے اوپر بلڈنگ بنائی جائے، یہ چیز ہو رہی ہے۔ دوسری بات، انہیں قبروں سے، انہیں مقبورین سے جو اپنی زندگی میں ہو سکتا ہے سب سے بڑے موحد اور توحید کی دعوت دینے والے رہے ہوں، انہیں لوگوں کی قبروں کے ساتھ وہ کام کیا جاتا ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تم کو بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دے دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، کیوں نہیں پیارے رسول، آپ ضرور بتا دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ہر وہ عمل، ہر وہ کام، ہر وہ عبادت کا طریقہ جو اللہ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے غیر اللہ کے لیے کرنا، یہ سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ، بڑے گناہ جس پر اللہ کی لعنت ہوئی ہو، جس کے فاعل پر اللہ نے لعنت کیا ہو، جس کی طرف اللہ نے نہ دیکھنے کے بارے میں کہہ دیا ہو، جس کے اوپر عذاب جہنم کی دھمکی دی ہو، یہ سب بڑے گناہوں کی تعریف ہے۔ ان بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً تاکید سے سمجھو، ادنا حرف تاکید اور ہو اس کا اسم، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ، جس کسی نے بھی شرک کیا تو اللہ اس کے اوپر جہنم واجب کر دے گا اور جنت حرام کر دے گا۔ آپ جانیں تمام انبیاء کتنی بڑی ذات مبارک، ان کو مخاطب کر کے کہا گیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے پیارے رسول، آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے انبیاء کو بھی وحی کی گئی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، لئن اشرکتم، نہیں کہا، یہ بھی کلام پاک کے اسرار اور رموز میں سے ایک رمز اور سر ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے انبیاء کو، آپ سے پہلے 124,000 نبی اور رسول آئے، سب کو وحی کی گئی، لئن اشرکتم یا لئن اشرکتا، آیت کریمہ لئن اشرکتا، ایک آدمی کو مخاطب کرے، اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے، یعنی ہر ایک کو فردن فردن، اے آدم لئن اشرکتا، اے نوح اگر آپ نے شرک کیا، اے ابراہیم اگر آپ نے شرک کیا، بہت بڑا درجہ آپ لوگوں کا ہے، لیکن شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ تمام اعمال کو ملیمیٹ کر دے گا۔ اس وجہ سے ہم مسلمانوں کو اللہ کے رسول کی مخالفت سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اپنے ان بھائیوں کو مخاطب کرنا ہے، بلکہ ان صف طلبہ اور علماء کو مخاطب کرنا ہے جو قبروں کے ساتھ غیر شرعی، علماء یہ عوام بیچارے انہی کے پیچھے چلتے ہیں، اور ان علماء کو ڈرنا چاہیے جو قبروں کے ساتھ غیر شرعی معاملات، غیر شرعی تعامل، غیر شرعی کاروبار کی اجازت دیتے ہیں، بلکہ اس کے لیے دلائل فراہم کرتے ہیں، اور وہ دلائل یقیناً اس لائق نہیں ہوتے ہیں کہ ان پر عمل کیے جائیں۔ صحیح اللہ کی آیات کریمہ، پیارے رسول کی صحیح احادیث محفوظ ہیں، ان کی روشنی میں آپ دیکھیں، اسلام ایک بہت ہی واضح اور صاف دین ہے، اس کے سمجھنے میں نہ کوئی فلسفہ ہے نہ کوئی اور ایسی ٹیڑھی دلیل ہے، واضح ہے، صرف اللہ کی عبادت، جس چیز کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے اس کو کسی کے لیے نہ کرو، یہی توحید ہے اور یہی عبادت ہے اللہ رب العزت کی، اس کے علاوہ شرک ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس موضوع کو سوچنے کی کوشش کریں۔ اختلاف ہوا اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں، آپ یقین جانیں کہ امت میں اختلاف بہت کچھ ہوا، جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا، لیکن پیارے رسول، النبی الامی بالمؤمنین الرؤوف الرحیم، آپ نے ڈائریکشن دے دیا کہ دیکھو ان اختلاف کے موقع پر کیسے تمہیں بچ کے رہنا ہے، علیکم بسنتی، اب ہم ڈھونڈیں اس قبروں کے تعلقات سے اللہ کے کتاب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایت ہے. بس اس کے بعد ہم آگے چلیں. اللہ کی ذات مبارک کے بارے میں ہمارے علماء کا کتنا اختلاف ہے. قرآن کی واضح تعلیمات ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص جگہ اپنی خاص صفات بیان فرمائی ہیں. عرب کا بدو جو اونٹ چراتا تھا, بکریاں چراتا تھا, یہاں تک بعض لوگ کہتے ہیں بوال علی عقبیہ, اپنی بعض لوگوں کے بارے میں کہا ہے کسی نے کہ وہ بدو, صحابہ کی تحقیر میں کہا ہے کہ وہ بدو اپنے ایڑی میں پیشاب کرنے والے تھے, لیکن انہوں نے کلام پاک کی ایک آیت سنی, اور کلام پاک اس وقت نازل ہوا کہ عربی دانی اور عربی زبان پورے اوج پر تھی فصاحت اور بلاغت میں. جب کوئی بدو یہ سنتا تھا الرحمن علی العرش استوا, رب عرش پر مستوی ہیں, تو پورے طور پر عرش کا جو تصور ہے اور پھر اللہ رب العزت کے استوا پر ایمان لے آئے. ان کے ہاں کوئی اور فلسفہ سامنے آیا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور عرش تو ایک مخلوق ہے, کیسے اللہ تعالیٰ اس پر آئے. نہیں, اللہ نے اپنے لیے ایک آدمی, اللہ کی مثال بہت اونچی, ایک آدمی اپنے لیے کرسی بناتا ہے, کرسی کی حقیقت, کرسی کی قیمت, کرسی کی قدر بہت ہی نیچی, لیکن اس پر وہ بیٹھا رہتا ہے. تو کیوں نہ اس قدر ہم سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنے لیے جب استوا علی العرش, استوا کے معنی آپ بیٹھنے کو کہیں یا اس پر جمنے کو کہیں یا اس پر استقرار کرنے کو کہیں, جو معنی کر لیں, لیکن اس قسم کے بہت ہی نازک الفاظ کو ہم شرعی لفظ میں ادا کریں, ہم کہیں کہ اللہ نے اپنا عرش پر استوا کو اپنے لیے اپنے بارے میں بتایا. استوا کا معنی کسی, جیسے امام مالک سے کسی نے پوچھا کیف استوا علی العرش, پہلی مرتبہ تاریخ میں آپ ڈھونڈ جائیں کمپیوٹر کے ذریعے سے, آج کل کمپیوٹر ہم استعمال کرتے ہیں, تو آپ ڈھونڈ جائیں کہ کسی صحابی نے پیارے رسول سے نہیں پوچھا کیف استوا, کیسے اللہ عرش پر مستوی ہوئے. تابعین میں سے بہت دور تک کہیں یہ خبر نہیں ملتی کسی نے پوچھا ہو کہ عرش پر کیسے مستوی ہوئے. پہلی مرتبہ حضرت امام مالک سے ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کیف استوا علی العرش, عرش پر کیسے مستوی ہوئے, پالتی مار کے بیٹھے ہیں, اکڑو بیٹھے ہیں خدا نہ خواستہ اور کچھ. تو کیا کہا امام مالک, امام دار الحجرہ طیبہ دار الرسول کے امام, امام مالک نے کیا کہا, الاستواء معلوم والکیف مجہول, استواء معلوم ہے, ہر ایک سمجھتا ہے کہ استواء کا کیا معنی ہے, بیٹھنے جمنے استقرار لینے اور سب کچھ, والکیف مجہول, اس کی کیفیت اللہ نے نہیں بتائی کیونکہ غیب کی بات ہے, اللہ نے نہیں بتایا کہ ہم کس طرح بیٹھے ہیں, پیر لٹکا کر کے پیر کھڑا کر کے, جیسے بھی ہو, والکیف مجہول, والایمان علیہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ, اس پر ایمان لانا واجب ہے. اگر کوئی کہنے اللہ عرش پر نہیں ہے ہر جگہ ہے تو پھر گناہگار ہوگا. اس قرآن کی آیت میں واضح ہے بالکل, لیکن ہمارے علماء, اگر میں نام لوں تو صرف مصلحت کے لیے نام لوں گا, کسی کی تحقیر یا کسی کی مذمت مقصود نہیں, ہمارے علماء یہی کچھ آج کر پڑھتے ہیں اشعری عقیدے میں, عقائد نصفیہ میں, کہ اللہ عرش پر مستولی ہوئے, استولا علی العرش, قبضہ کیا اللہ نے. کیا اللہ کا کوئی وہاں مد مقابل تھا, یا اللہ کا ثانی کوئی تھا کہ چھین جھپٹ کر رہا تھا اور اللہ نے اپنی طاقت سے اس پر قبضہ کیا؟ یہ معنی پورے طور پر غلط ہو جاتا ہے, کسی عربی نے نہیں سمجھا یہ معنی, اور جو عربی کا لفظ جس معنی کا متحمل نہیں, عجموں نے قرآن اور حدیث کے الفاظ کو وہ معنی پہنا کر کے, قرآن اور حدیث کے الفاظ پر ظلم کر کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر ظلم کیا اور پورے دین پر ظلم کیا یقیناً. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے بارے میں جو کچھ اللہ نے خبر دیا ہے, اختلاف نہ کریں. ہمارے صحابہ کرام نے, جن کے بارے میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی اور گواہی دی کہ ان کے اندر اختلاف نہیں, بالاجماع. آپ کسی عالم فقہ شریعت سے پوچھیں, اصول فقہ کا یہ طریقہ ہے کہ صحابہ کا اجماع دنیا میں سب سے بڑا اجماع, اتفاق جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو, اور اس اجماع کی مخالفت کرنے والا, بعد کے اجماع کی مخالفت کرنے والوں پر بھی یہ حکم گایا ہے اس آیت کریمہ سے, وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, کہ جو شخص مسلمانوں کی طریقے کو چھوڑ کر کے, وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے جو اختیار کرے گا, وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, ہم جہنم میں اس کو داخل کریں گے, وساءت مصيرا, اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. صحابہ کا اجماع ہے, آپ دیکھ لیں, کسی بھی عالم سے پوچھ لیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، عقائد تحاویہ جا کر کے دیکھیں، عقائد تحاویہ مختصر سی پیاری سی کتاب ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سعودیہ والے وہابی ہیں، یقیناً انہوں نے ہمیشہ سے عقائد تحاویہ کو پڑھا ہے اور اس کو یونیورسٹیوں میں عقیدت، آپ جو سعودیہ میں پڑھتے ہیں جتنے کہیں بھی ہوں، مدینہ یونیورسٹی ہو، مکہ یونیورسٹی ہو، ریاض یونیورسٹیاں کئی تھی ہیں، سعود ملک سعود اور جامعۃ الامام، کہیں بھی عقائد عقیدت تحاویہ اور اس کی شرح بھی امام ابو العز حنفی نے کی ہے، اس کی شرح شرح العقید تحاویہ مقرر ہے باقاعدہ پراسپیکٹس میں، منہج میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ عرش پر نہیں ہے تو کافر ہے، اللہ عرش پر نہیں ہے تو کافر ہے، اور امام تحاوی نے لکھا ہے کہ یہ کتاب میں لکھ رہا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن حسن شیبانی کے عقیدے پر۔ اس کے علاوہ اور پھر اللہ رب العزت کی دوسری صفات، اللہ رب العزت نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اب اس کو ہمارے علماء کو مخاطب کروں گا اور علماء جب سمجھ لیں گے تو ہمارے عوام کو بھی سمجھائیں گے، یقیناً جو بھی عقیدے نکلے ہیں، صحابہ کرام کے درمیان کوئی عقیدہ نہیں تھا سوائے محمدی اور الہی عقیدے کے، اللہ نے جو کچھ خبر دی، پیارے رسول نے جو کچھ اس کی تفسیر کی، وہی عقیدہ رکھتے تھے، آپ ہم سب طلبہ پڑھتے ہیں کہ بعد میں اشعری عقیدہ ہوا، ماتریدی عقیدہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جا کر کے اعتزال معتزلی عقیدہ ہوا، اور سب سے پہلے جو اور اس قسم کے عقیدے نکلے خوارج اور شیعہ کا، کہ کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ کفر ذرا سی کوئی بڑا گناہ کر لیا، کسی نے شراب پی لیا اس کو کافر کہہ دیا، خوارج کا یہی عقیدہ ہے کہ ہر ایک کو کافر کی کفر کی چھری لے کر کے، ان کے دل میں کفر کی چھری ہے، ہر وقت وہ ہر ایک کو کافر بناتے رہتے ہیں، اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں ذرا سی معمولی بات دیکھی اس کو کافر کہہ دیا اور کفر کا فتویٰ لگا دیا، بہت بڑی چیز ہے کفر کا فتویٰ لگانا، بڑی باریکی سے دیکھنا ہے کہ جو چیز تکفیر اور کفر کا فتویٰ دینے کے مستحق ہے اسی پر لگائیں، ورنہ وہ کفر کا گناہ ہمارے اوپر آ جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کفر اخاہ المسلم فقد باء بکفرہ، تو خوارج کا عقیدہ، اسی طرح ایک عقیدہ نکلا تشیع کا، ہم اپنے تمام بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ اس اختلاف کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے ہمیں ڈرایا ہے اور اس اختلاف کی راہ میں جس ڈائری کی طرف ہمارا ڈائریکشن دیا ہے اس وہ محفوظ ہے، آؤ اس کی طرف رجوع کریں، کیا سمجھا پیارے رسول نے اور کیا سمجھا صحابہ کرام نے، جن کے اجماع کا اختلاف کرنا یقیناً وہ علماء نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا ہے، آپ اصول حدیث اصول فقہ کے کسی عالم سے پوچھ لیں، اجماع کا منکر کافر کہتے ہیں اس کو، صحابہ کرام کے کسی ذات چھوٹے سے بڑے سے یہ ثابت نہیں کہ کسی نے اللہ کے ہاتھ کی تاویل کی ہو کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے لیے چہرہ ہو، یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کا چہرہ ہے، اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ادھر ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم جس طرف منہ کر کے صلات پڑھ لو اللہ کا چہرہ وہاں ہے، یہی ترجمہ کرنا ہے لفظی، لیکن کہتے ہیں اللہ کی رضامندی وہاں، کیوں؟ اگر تشابہ ہوتا ہے چہرے کا انسان سے اور کہتے ہو کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے تو پھر رضامندی بھی تو اللہ کی اور بندے کی رضامندی ہوتی ہے، تو پھر رضامندی سے بھی اللہ تعالیٰ کو الگ کرو، بہت سی چیزیں ایسی شبہ کی فلسفے کی بنا پر لائے جس کو یقیناً قرآن اور سنت نے قبول نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وغضب اللہ علیہم، اللہ کا غصہ ان پر ہوا، کہتے ہیں اللہ کے لیے غصہ ثابت کرنا یہ غلط ہے، کیونکہ غصہ کا معنی یہ ہوا کہ آپ نے اللہ کے لیے دل ثابت کیا اور پھر دل میں خون کو گرمانے کا تصور آپ نے کیا، غصہ اسی میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کے بندے دو ٹوک فیصلہ اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، وہ السمیع البصیر، صفات کا متصف بھی ہے، جو جو صفات اس نے اپنے لیے کی ہیں ان صفت سے بھی متصف ہے، سننے والے بھی ہیں دیکھنے والے بھی ہیں، وہ السمیع، یہ نہ کوئی کہے لیس کمثلہ شیء، اگر انسان جانتا ہے تو اللہ جاننے والے نہیں، اگر انسان دیکھتا ہے تو اللہ دیکھنے والے نہیں، اگر انسان سنتا ہے تو اللہ نہیں، اللہ نے آخر میں کہہ دیا دو ٹوک آیت میں وہ السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں، تو اللہ کی ذات میں جو کچھ اختلاف ہو رہا ہے ہم دیکھیں کہ پیارے رسول نے اس سے ہمیں ڈرایا ہے، صحابہ کرام نے کیا ان سب کی تاویل کی، کہتے ہیں غصہ نقص کی دلیل ہے، اللہ کے لیے غصہ ثابت نہ کرو، یہ کمی اور نقص کی دلیل ہے، کمال کی دلیل نہیں اور اللہ کامل ہے. ہم کہتے ہیں الٹا ہم سیغہ آپ کے اوپر چلائیں گے. جو بھی کہے گا ہم کہتے ہیں غصہ کمال کی دلیل ہے. اور جو شخص ضعیف بنیا ہوتا ہے, جسم میں کمزور ہوتا ہے, غیرت میں کمزور ہوتا ہے, اس کو غصہ نہیں آتا ہے. کسی شخص کی بیٹی بہو پر حملہ ہو, غصہ نہ ہو, کہیں گے کمال ہے اس کا, یہ شخص دیوس ہے. غصہ عزت اور کمال, ذل جلال والاکرام, اللہ کے کمال اور اللہ کے جلال کی دلیل ہے. کہتے ہیں غصہ اللہ کے لیے ثابت نہ کرو. مقصد یہ ہے کہ غضب اللہ علیہم, اللہ نے ارادہ کر رکھا ہے ان کو عذاب دینے کا. یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. جس صفت سے اللہ نے اپنے کو متصف کیا ہے اس میں اختلاف نہ کرو. کیونکہ ہمارے صحابہ کرام نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کچھ سیکھا, کسی نے اس کی تاویل نہیں کی. یہ سیدھا دین ہے. ذالک الدین القیم, جس صراط مستقیم کو رات دن ہم طلب کر رہے ہیں, یہ صراط مستقیم یقیناً یہی ہے. پھر اور زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں. ذات باری میں یہی صرف ایک ٹوک کہوں گا کہ ہم ان سب چیزوں کا یقین اور عقیدہ رکھیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے. اپنی صفت جو اللہ نے بیان فرمایا, ہم اللہ رب العزت کے ان صفات کی کوئی تاویل نہ کریں. یقیناً جو کتاب عقائد نصفیہ ہم بھی پڑھے ہیں اور پوری الحمدللہ ہدایہ شریف تک اہل حدیث اسکولوں میں, آپ جانتے ہیں میں اہل حدیث بچہ ایک رہا ہوں, لیکن کسی کے ساتھ تعصب نہیں, پورے علم کے وسوخ کے ساتھ کوئی بات لیتا ہوں. اللہ کا شکر اللہ نے اس مرحلے پر پہنچایا کہ علم کی جو آخری اسٹیج ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ تمام مذاہب کی کتابیں ہمارے لائبریری میں بھری ہیں. مکہ پہنچا, سعودیہ پہنچا اللہ کے فضل سے, ماں باپ کو اللہ تعالیٰ جنت دے, اور کچھ ہمارے جو محب ہمارے خاندان کی بوا پھوپھی جیب بھر دیتی تھی جب میں رخصت ہوتا تھا. سبحان اللہ, مکہ مدینہ پہنچا ہوں تو میرے پاس 1966 میں تقریباً $70 تھے. ابھی 24 گھنٹہ نہیں ہوا, 2 کتابیں خریدی ہم نے پہنچتے ہی الحمدللہ. اس وقت کی کتابیں میرے پاس الحمدللہ خریدتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے. محنت کرتا تھا مکے میں, مزدوری کا معنی یہ ہے کہ کوئی علمی کام کی محنت کرتا تھا, کتابیں آتی تھیں تو ادھر ڈھکیلتا یا اپنے بھائیوں کے پڑھانے اڑھانے میں. بہرحال تو الحمدللہ کسی سے تعصب نہیں, تو ہم نے الحمدللہ سب کچھ پڑھا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عقیدہ نصفیہ بھی ہم نے پڑھا ہے. نصف کے معنی اگر برا نہ مانیں آپ, تو نصف کے معنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وہ یسألونک عن الجبال, عربی بھائی اگر کوئی ہے تو سمجھتے ہوں گے, ان کا ذوق پھڑک گیا ہوگا. وہ یسألونک عن الجبال فقل ینصفها ربی نصفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترى فیها. پہاڑوں کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کے وقت اس کا کیا حال ہوگا, کہہ دو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر کے ریزہ ریزہ کر دیں گے. عقائد نصفیہ یقیناً اصل عقیدے کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے. عقیدہ سمجھنے میں وہ کتاب مدد نہیں دیتی. ہم اپنے بھائیوں سے, علماء اور طلبہ کے جو ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ صحیح عقیدے کی طرف رجوع کریں, برا نہ مانیں. اللہ کے واسطے یہ نصیحت کر رہا ہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اللہ کے بندوں کے سامنے, جن کے قیامت کے دن یہ ہمارے اور آپ کے درمیان گواہ ہوں گے کہ ہمیں صحیح بات نہیں بتائی تھی. اللہ کا شکر ہے یہ وہ عہد لیا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں کو لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاس, لوگوں کے لیے بالتاکید بیان کرنا. یہ ایک مختصر سا اللہ کی ذات کے بارے میں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ کی کیا حیثیت تھی؟ پیارے رسول کو پورے طور پر قدوہ ماننا, آپ کی چھوٹی بڑی چیز پر عمل کرنا. اللہ نے کلام پاک اور پیارے رسول کی سنت کی حفاظت کا انتظام فرمایا, وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ لن یخلف اللہ المیعاد, ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ تعالیٰ وعدے کے خلافی نہیں کرتے ہیں. قرآن کے ساتھ ساتھ جو تفسیر اس کی ہے حدیث رسول, اس کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے سے اتنے باریک طریقوں سے کیا کہ دنیائے انسانیت اور تاریخ علوم میں اس سے بڑھ کر کے قواعد تحقیق کی ایجاد کا امکان نہیں. دشمن بھی مانتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو ایجاد کیا اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پرکھنے کا اور اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ, کسی قوم کو نہ عیسائی نہ موسائی نہ اس سے پہلے ابراہیمی, کسی کو اس کی توفیق نہیں. وجہ یہ کہ اللہ نے یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ آخری دین رہے گا, اس کو محفوظ رکھنا ہے. اس کے علاوہ خود وہ لوگ گواہی دیتے ہیں دوسری کتابوں کے بارے میں کہ ہماری وہ کتاب صحیح شکل میں موجود ہے. محمد الرسول اللہ کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہے؟ ہمیں پیارے رسول, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, پیارے رسول کی زندگی میں ہمارا اسوہ ہے اور ہماری اتباع ہے. چھوٹی بڑی چیز میں پیارے رسول کی اتباع ہمارے اوپر ضروری ہے. دینی معاملات ہوں دنیاوی, سب معاملات دینی ہیں ہمارے. اگر آدمی تجارت کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے یہ دینی معاملہ ہے. سیاست بھی اگر ہو, جس کو لوگ کہتے ہیں کہ سیاست اور دین الگ ہے, جیسا کہ جب ان کے بنائے ہوئے دین, بگاڑے ہوئے دین کو اللہ نے جو دین حضرت آدم اور نوح سے لے کر کے بھیجا, اس دین میں اور سیاست میں کوئی فرق نہیں. سیاست کس کو کہتے ہیں؟ سیاست کہتے ہیں عام احوال زندگی کو, لوگوں کو جوڑ کر کے اجتماعی معاملات کو کیسے حل کیا جائے, اسی کو سیاست کہتے ہیں. انہوں نے دین صرف چرچ تک محصور کیا, لیکن تمام انبیاء کا دین اور سیاست کے ساتھ تھا. نبی نکاح بھی کراتے تھے, نبی طلاق کے مسائل بھی بتاتے تھے, نبی بیع و شراء کے, پیر رسول نے فرمایا من غشنا فلیس منا, بازار گئے بارش ہوئی تھی, دیکھا سوکھا ڈھیر کو مذکر کریں گے مؤنث کہیں گے کہ مذکر, سوکھی ڈھیر لگی ہوئی تھی گیہوں کی, تو پیارے رسول نے ہاتھ ڈالا اس ڈھیر میں, کہا ما ھذا یا صاحب الطعام, کیا ہے یہ؟ تو فنالت اصابعہ بللن, آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو آپ کی دست مبارک انگلیوں میں بھیگا پن معلوم ہوا کہ گیہوں بھیگا ہوا ہے. پیارے رسول نکال کے کہا ما ھذا یا صاحب الطعام, اے گیہوں والے یہ کیا, کیسا, کیوں ایسا تم نے کیا, اوپر سوکھا اور اندر بھیگا ہوا. یا رسول اللہ اصابت السماء, بارش ہوئی تھی لگی ہے. پیارے رسول حلا جعلتہ فوق, بھیگے ہوئے سامان کو, بھیگے ہوئے گیہوں کو اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ خرید, وہاں قوما سے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ قوما اور ڈھیر سے ایسے خرید لیا کرتے تھے, جزافن کتنے کا ہے یہ, اس کی کیلو کتنا, یہ سب نہیں معلوم ہوتا تھا, خرید لیا کرتے تھے. تو ایسے خرید لیتا, آدمی دیکھتا کہ سوکھا ہے گیہوں اچھا ہے, دھوکہ کھا جاتا. پیارے رسول میں حلا جعلتہ فوق, یہ بھی دنیا کا معاملہ ہے. من غشنا فلیس منا, پیارے رسول میں جو دھوکہ دے کسی کو بھی وہ مومن ہم میں سے نہیں ہے. تو جیسا کہ کسی نے کہا ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, یقیناً وہی دین جب جنگ کرنے جاتا ہے تو رحمت اور شفقت بن کر کے لوگوں پر, وہی دین منع کرتا ہے کہ دیکھو اپنے مخالف کو, جو جنگ نہیں کرتا ہے اس سے جنگ نہ کرو. وقاتل الذین یقاتل, کیا ہے سورہ آیت کی ہے, سورہ جو جنگ کرتا ہے تم سے اس سے جنگ کرو. ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین, دیکھو زیادتی نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ کا قصہ دیکھا کہ حضرت حمزہ کو جنگ بدر کے موقع پر ان کی ناک اور ان کے کان کاٹ لیے گئے, ان کے اور دوسرے اعضاء کاٹ لیے گئے, تو پیارے رسول نے فرمایا لئن اغفرن اللہ علیہم, اگر اللہ نے ان پر ہمیں فتح دی تو لأمثلن بسبعین منہ, ان حضرت حمزہ کے ایک کے بدلے ہم 70 کے ناک کان کاٹیں گے. بشری تقاضے کے تحت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا, آیت نازل ہوئی وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, جو تم سے جنگ کر رہے ہیں ان سے جنگ کرو. ولا تعتدوا, دیکھو حد سے تجاوز نہیں کرنا, ایک کے بدلے ایک کو تم کاٹ سکتے ہو ناک کان, لیکن کیسے کہا آپ نے, دیکھیے پیارے رسول کی یہ مبارک بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا. ولا تعتدوا, حد سے تجاوز نہیں کرنا. تو دین اور سیاست الحمدللہ ہماری سب ایک ہے. محمد الرسول اللہ کی ذات کو پہچانیں, تمام چیزوں میں ہم پیارے رسول کو اسوہ حسنہ بنائیں. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار, کسی مومن مرد کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں پیارے رسول کی کوئی فیصلہ ہو تو کسی کو اختیار بھی ہو کہ اس کو نہ لے, فوری طور پر اس کو لینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں ہمارے صحابہ کرام نے کیا سمجھا؟ کیا آپ کو بشریت سے خارج سمجھتے تھے؟ ہمارے کچھ بھائی ہو سکتا ہے یہاں بھی بیٹھے ہوں, ان کو ہم بہت ہی پیارا مشورہ دیتے ہیں کہ پیارے رسول کی سمجھ کو قرآن کا سمجھ بتائیں. صحابہ کرام نے اپنا اسوہ بنائے پیارے رسول کو کہ جیسے آپ نے کلام پاک سمجھا اسی طرح سمجھیں, صحابہ کرام کو جس طرح سمجھایا اسی طرح ہم کلام پاک کو سمجھیں. آپ کو بشر ہی سب سمجھتے تھے, بشریت کے تقاضے سے آپ خارج نہیں تھے. آپ کو بیماریاں بھی آئیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ کو حضرت عائشہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز پر تعجب نہیں کہ آپ کو علم دین کے مسائل, کتاب اور احادیث رسول بہت کچھ آتی ہیں. تعجب اس بات پر ہے کہ آپ اچھی اچھی دوائیں کہاں سے جاننے لگی ہیں, یہ کہاں سے آپ کو معلوم ہوا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمرض, پھر رسول بیمار ہوتے تھے, ہر ایک آ کر کے وصفہ طبیہ بیان کرتا تھا, تشخیص کرتے تھے, بیان کرتے تھے فلاں علاج اس آپ کے لیے مفید ہوگا، اس طرح ہمیں دواؤں کا بھی علم ہو گیا۔ تو پیارے رسول بیمار بھی ہوتے تھے، پیارے رسول بھوکے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، حضرت جابر کا قصہ خندق کھودتے وقت یاد رکھیں کہ آپ بھوک سے بیزار تھے، حضرت جابر نے دیکھا آئے اور پھر معجزہ ظاہر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے اسکول ہیں جس میں 20 سال تک بچے کو پڑھایا جاتا ہے عربی، اور عربی ہو سکتا ہے اس کے قواعد عرب لوگوں سے بھی زیادہ باریکی کے ساتھ اور اس کے معنی اور رموز لوگ سمجھتے اور بیان کرتے ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہمارا علماء کا کچھ طبقہ ایسا ہے جو پیارے رسول کو بشر نہیں کہتا۔ وجہ یہ، میں کوئی کہے کہ یہ چھوٹے مسائل ہیں، نہیں، یہی مسائل امت میں آپس میں اختلاف اور تکفیر کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ آپس میں دل نہیں جڑ رہے ہیں، آپس میں اگر اس ایک دوسرے فرقے کے مسلمان کو تکلیف پہنچے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، نہیں۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عام مومنوں کی مثال یہ ہے، آپس میں محبت اور آپس میں رحمت و شفقت کی، کہ اگر جیسے ایک آدمی کی مثال ہے، اذا اشتکا منہ عضع، سب گویا مسلمان ایک ہی جسم ہو جائیں، جیسے ایک جسم کی ایک انگلی کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے تڑپتا ہے، اسی طرح اگر وہ کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں، یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن کچھ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جن میں اختلاف کی بنا پر اگر ایک فرقے کو کسی کو تکلیف ہوئی تو دوسرا فرقہ خوشی مناتا ہے کہ نہیں ہے، اس کو کوئی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہی وہ اختلاف ہے، ہمیں ائتلاف اور اتفاق کا حکم دیا پیارے رسول نے، اس اختلاف سے پیارے رسول نے منع فرمایا۔ اس اختلاف کا سبب کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ چھوٹی باتیں ہیں، ان کو چھیڑو نہ، نہیں، ہم بڑے پیار سے کہہ لیں گے، کہہ لینے دیجئے، کیونکہ اللہ نے واجب کیا کہہ دینا، ہمیں کوئی زور نہیں، نہ ظلم نہیں، نہ طاقت ہے، خود پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا لستا علیہم بمسیطر، لیکن شاید کہ میری بات تیرے دل میں اتر جائے تھوڑی سی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذات رسول کے بارے میں ایک طالب علم 20 سال تک پڑھتا ہے عربی کے معنی، اور یہ آیت بھی اس کی نظر سے گزرتی ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے بے شک، انما اور ما اس میں تاکید کا بھی، ما کافہ تاکید کے لیے آتا ہے، انما انا بشر اور جملہ اسمیہ وہ بھی تاکید کا معنی دیتا ہے، قل انما انا بشر، اے پیار رسول آپ کہہ دیجئے انا بشر مثلکم، تم ہی جیسا بشر ہوں، یو ہے الیہ، لیکن فضیلت کا سب سے بڑا جو مقام ہو سکتا ہے اللہ جس کو چن لیتا ہے، وہ فضیلت کا مقام اللہ نے دیا ہے کہ مجھے وہی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اب آپ جا کر کے ہمارے ان بھائیوں سے پوچھ لیں کہ بشر کے معنی کیا کرتے ہیں، اگر آپ بشر کر دیں، کہہ دیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ کو مار دینے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ کہتے ہیں نور ہے، ٹھیک ہے، نور بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور کے معنی یہاں ہم وہاں اتفاق علماء کو نہ ٹھکرائیں، تفسیر میں جا کے دیکھ لیں، اکثر لوگوں نے کہا کہ نور کے معنی دین اسلام ہے، کتاب مبین جو اس کا اصل اصولی کتاب ہے، لیکن مان لیجئے پیارے رسول ہی کو نور کہا، یقیناً آپ اس سے بڑھ کر کے نور ہیں، لیکن جس طرح ایک بیٹا باپ کے آنکھوں کا نور، دل کا سرور ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں آدمیوں کے دل کے اور آنکھوں کے آپ نور ہیں یقیناً، لیکن نور کا یہ معنی نہیں ہوا کہ آپ نور سے پیدا ہوئے ہیں، بشریت سے خارج ہیں۔ آخر بشریت کے تقاضے کہاں جائیں گے؟ آپ کی 9 بیویاں تھیں، آپ بھوکے بھی ہوتے تھے، آپ کو چوٹ بھی لگی، دندان مبارک شہید ہوئے۔ سبحان اللہ، ایک چیز میں یاد کر، اچھا ایک چیز میں ذکر کر دوں، میرے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی تھی، میں چھوٹی بچی ہے یہ، زیادہ سے زیادہ 5-6 سال کی ہوگی، سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو میں نے جب ذکر کیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کفار نے جنگ احد جو 3ری صدی میں ہجری میں ہوا تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے مارا پتھر، آپ کے خود کی کڑیاں چہرے مبارک، آپ کے رخسار مبارک میں دھس گئیں، سختی سے حضرت علی نے دانت سے پکڑ کر کے اس کو کھینچا، اور پھر آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ 3ری صدی ہجری، کبھی نہیں ذہن میں آیا کہ 3ری صدی ہجری، 4th، 5th، 6th، 7th، 8th، 9th، 10th، یعنی 7 سال تک پیارے رسول کا دانت ٹوٹا ہوا تھا۔ بچی واللہ بہری مرتبہ میرے ذہن میں آیا، کہتی ابویا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بقی مکسور السن ہذہ المدۃ کلہا، سبحان اللہ، یعنی 7 سال تک۔ اب آپ سوچیں، یقیناً ایسا ہی رہا ہوگا، کیونکہ آپ نے دانت نہیں بنوائے، آپ نے کوئی ایسا واقعہ نہیں آتا ہے۔ تو یہ بشر کا تقاضا، ایک چیز ایسے ذہن میں آ گئی. اب اسی کو کہتے ہیں نور، پیارے رسول نور ہے بشر نہیں ہے. یقیناً وہی جو بشریت کا معنی پورے طور پر سمجھتے ہیں، بشریت رسول کا انکار کر کے جو لوگ بشریت رسول کا اقرار کرتے ہیں ان سے ہزار مخالفت کرتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ نہیں، یہ اختلاف چھوٹا نہیں ہے، اس اختلاف کی بنا پر بہت بڑے اختلافات ہیں. آپ جانیں گے پرانے زمانے میں، اب تو الحمدللہ انشاءاللہ زمانہ لد گیا ہوگا، ہم نہیں جانتے، لیکن گزشتہ سال جا کر کے میں نے دیکھا اپنے بستی کے علاقے میں، پہلی مرتبہ مجھے دھچکا لگا کہ ہم سمجھتے تھے کہ زمانہ چلا گیا، لیکن اب بھی اگر کوئی پیارے رسول کو بشر کہنے والا مسجد میں گھس جائے تو دھوئی جائے مسجد. ایسا ہوتا تھا کہ نہیں؟ اور کوئی اگر آمین کہہ دے یا اس عقیدے کا نہ داخل ہوا مسجد میں تو مسجد سے دھکا دے کر کے مار پیٹ کر کے نکالا جاتا تھا. نہیں میرے بھائیوں مسلمانوں، ہم سب پیارے رسول اللہ رب العزت کے بندے اور اور سب سے افضل رسول کے امتی ہیں. اذان ہے، طیب انشاءاللہ اذان کے بعد. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ. سلسلہ جاری تھا افضل الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی بعض تفسیرات اور توضیحات، اگر بیٹھا جائے تو یہ کئی گھنٹوں کا موضوع ہے یقیناً، لیکن ہم آپ سب عقل مند ہیں اور ہم پرانے زمانے سے یہ مسئلہ پڑھتے رہے ہیں کہ عقل مندہ راہ اشارہ کافی است، یعنی عقل مندوں کے لیے اشارے کافی ہیں. میں اشارات کرتا جاؤں گا کیونکہ امیر جوان ہیں احباب درد دل کہلے پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے، تو ہم چاہیں گے کہ مختصر وقت میں تھوڑی کچھ اور زیادہ باتیں کہہ لی جائیں. ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ ایک بشر تھے. بشر ہی کا کمال ہے کہ مٹی ہو کر کے اور آسمان تک پہنچ جائے. اگر نور آسمان تک پہنچے تو پھر کیا کمال ہے؟ یہ اشارہ آپ لوگ سمجھ لیں یقیناً. اور پھر اپنے ذوق اور اپنے مزاج کی بات نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی بات ہے جس نے پیارے رسول کو بشر کہہ کے مخاطب کیا. اور پھر عبودیت کے ساتھ اس مقدس مقام پر جہاں کی سب سے افضل مقام ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبد کہہ کر کے پکارا. اب ہمارے جو بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے، پیارے رسول کی اس وصیت اور خاتم الرسول کی اس وصیت کو کیا پامال نہیں کر رہے ہیں؟ حقیقت میں پامال کر رہے ہیں. پیارے رسول کے پاس ایک شخص آئے اور کہتے ہیں ماشاء اللہ ہو شیت یا رسول اللہ، اللہ جو چاہیں گے اور آپ جو چاہیں گے، اور اینڈ کا لفظ، واو عطف کا لفظ استعمال کر کے گویا شرکت ظاہر کی. پیارے رسول نے فرمایا جعلتنی للہ ندن، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. ماشاء اللہ وحدہ، اللہ وحدہ لا شریک جو چاہیں گے وہی ہوں گے، اور وہی ہوا اور وہی ہوتا کیا کرے گا. ہر بندے کے لیے دعا ضروری ہے، اللہ سے مانگے کہ اللہ میری تقدیر اچھی کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے، دعا کے آداب بھی پیارے رسول نے سکھائے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں پیارے رسول کو اپنا اسوہ سمجھیں. پیارے رسول کی ذات مبارک کا تعین، تشخص ہمیں اور آپ کو کرنا نہیں ہے. اگر ہم اپنے ذوق سے کریں گے تو لاکھوں آدمی لاکھ تشخص، لاکھ فوٹو بنا کر کے پیش کرے گا، لاکھ طرح کے اوصاف بیان کرے گا، اللہ سے بڑھ کر کے آپ کا وصف کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے. آپ کی سب سے بڑی قدر و قیمت ہمارے ہم بندوں، اللہ کے بندوں اور پیارے رسول کے امتیوں میں یہ ہوگی کہ آپ کو آپ کے درجے سے آگے نہ بڑھائیں. آخر وصیت یہ بھی ہے پیارے رسول کی، ابھی آپ کے وفات کے چند منٹ اندازہ لگایا جائے باقی تھے، آپ نے فرمایا لا تترونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرا درجہ اس طرح نہ ہمارے حق سے زیادہ بڑھانا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ نصارہ نے بڑھا دیا. نصارہ نے پیارے رسول حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا جز بنا دیا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو اللہ کو تین ٹکڑے بنا دیے، حضرت مسیح، حضرت عیسیٰ اور اللہ خود، تین اقنوم کیا کہا جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے فتویٰ بھی دیا، اس اللہ کے فتوے کو جھٹلانا کوئی نہیں جھٹلا سکتا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔
تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختلاف کے موقع پر، اختلاف آپ نے کہا ہے ہوگا، انہو من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا، اس عقیدے میں اختلاف ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں اختلاف ہوا۔ اگر اختلاف ہوا تو ان کو ٹھیک ہے، وہ لوگ جن کے پاس کوئی ڈائری قانون کی نہیں ہے وہ بھٹکا کریں، لیکن ہمارے پاس تو ڈائری ہے قانون کی۔ فلا و ربک، اللہ رب العزت اپنے ذات مبارک کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ کی ذات کی قسم، اللہ اپنے ذات کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں، تیرے رب کی قسم ہے پیارے رسول، وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے ہیں کہ اپنے مختلف مسائل میں آپ کو حکم اور فیصل نہ مانیں۔ لا یؤمنون حتی یحکموک، حتی انتہائی غایت ہے عربی کے اعتبار سے، جب تک آپ کو ہر معاملے میں فیصل نہ مان لیں اللہ کی کتاب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت قرآن کریم کی اطاعت ہے، واطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں، کیونکہ آیتوں کی تفسیر ہمارے پیارے رسول نے فرمائی ہے، وہ احادیث محفوظ ہیں، علماء نے صحیح اور ضعیف الگ کر دی ہیں۔ اب جو لوگ اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کو چھوڑ کر کے نمازوں کی تیا پانچا کرتے ہیں اور نماز مختلف انداز سے ادا کرنے اور وضو کو جیسا چاہے، یہ اپنے کو دین سے یقیناً الگ کر رہے ہیں، یہ اپنے دین ایمان کی خیر منائیں۔ ہم مسلمانوں کا یہ شیوا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے حکم دیا وضو کا، کس طرح وضو فرمائے وضو کریں۔ اختلاف ہو تو چلو دیکھو کتاب اللہ میں کیا ہے اور پیارے رسول کی سنت میں کیا ہے، جہاں کتاب اللہ اور سنت میں دو رخ ہو اس کو قبول کرو، جہاں ایک ہی رخ ہو اس میں اختلاف کی بات نہ ہونی چاہیے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اپنے حکام کی بھی اطاعت کرو، یہ اسلام کی نصیحت ہے، اسلام کی وصیت ہے، بشرطے کی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ رب العزت جو سب کا پیدا کرنے والا ہے اس کی معصیت میں کسی دوسرے کی اطاعت نہ ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اطیعوا اللہ واطیعوا اولی الامر منکم، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، کون تنازع کریں گے، رسول سے آپ تنازع کریں گے، اس کا حق ہی نہیں ہے، اللہ سے تنازع کریں گے، نہیں، اولی امر جو حکام ہیں اور عام لوگوں میں اگر تنازع ہو تو اولی الامر اور حکام کو بھی حق ہے کہ سب کے سامنے اپنے کو اللہ کے رسول کے فیصلے کے کٹہرے میں کھڑا کریں اور فیصلہ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ کھڑے ہوتے ہیں خلیفہ وقت شرح قاضی کے محکمے میں، کچہری میں ان کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ گواہی ان کی مکمل نہیں تھی، یہ سب اشاریات ہیں آپ سمجھیں۔ فلا و رب، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تم میں اور اہل اولی الامر میں اختلاف ہو تو صرف اللہ رسول کی بات مانی جائے گی۔ تو ہم جب کہیں بھی بڑے سے بڑا آدمی اختلاف کرے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی رائے کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں اور عورت اٹھ کر کے، حضرت عمر نے کہا کہ لقد ہمنت، میں نے سوچ لیا کہ یہ لوگ جو مہگی مہرے رکھتے ہیں نکاح میں اس سے لوگوں کو منع کر دوں۔ ایک عورت کھڑی ہوئی کہتی ہے، لیس لک ذلک یا عمر، اے عمر آپ کو یہ حق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آتیتم احداہن قنطارن، اگر نکاح میں کسی کو بہت بڑا خزانہ دے دو تو پھر طلاق کے وقت اس کو واپس نہ لو۔ تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی تحدید کر دیں گے کہ 100 دینار 50 دینار سے زیادہ ہے؟ تو ایک عورت کھڑی ہو کر کے خلیفہ وقت کو، جن سے ڈرتے تھے لوگ دنیا کے اس وقت بادشاہ، ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے حق بات کہہ دیتی ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت عمر نے کہا، کل افقہ منک یا عمر، عمر سے بڑھ کر کے سب فقیہ ہیں دین کو سمجھنے والے۔ اس روایت کے بارے میں تاریخی روایت ہے، بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے یہ وطیرہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا، جہاں کہیں بھی اختلاف ہو پیارے رسول کی ذات کے بارے میں، پیار کسی بھی چھوڑی جوڑی بات، صلات کے مسائل میں، نماز کے مسائل میں اختلاف ہو، ذکر اذکار کے مسائل میں اختلاف ہو، پیارے رسول کی زندگی کھلی کتاب کی طرح، آپ کی ذات مبارک ہمارے دل اور جان میں بسی، آپ کی ذات مبارک کی اگرچہ ہم سے غائب ہے لیکن یقیناً ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں آپ کی ذات مبارک کی محبت اور اس کا مظہر آپ کی اتباع میں ہونا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں اگر ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔
اسی اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں آگے بڑھ کر کے، اس وجہ سے ان سب چیزوں کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ اختلاف کے ایسے بڑے اسباب ہیں جن کی بنا پر امت پارا پارا ہے، اور امت کے علماء جو امت کے افراد کو اکٹھا کر سکتے ہیں وہی اس کا حل نکال سکتے ہیں. امت کے اللہ کے اور رسول اللہ کے کی دہائی اور اللہ کے رسول کی اتباع کی دہائی دے کر کے کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے واجب کیا اس کی بنا پر علماء کو چاہیے کہ تمام مسائل میں علماء بیٹھ کر کے حل کریں اور لوگوں کو غلط راہ نہ دکھائیں. واللہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے، علماء کو ڈراوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْمِلُنَّ أَوْزَارَهُمْ أَوْزَارَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ، قیامت کے دن آئیں گے اپنا گناہ تو اپنے طور پر لٹھا کے لائیں گے، اور جنہوں نے جن سب نے ان کی اتباع کی ان سب کا گناہ سر پر لا کر کے اور اس کا عذاب ان کو چکھنا ہوگا. اس وجہ سے عالم کو چاہیے کہ نہ بولے، بولے تو حق بولے، اور حق کہاں سے ہوگا؟ سب سے احق الحق جو ہے وہ اللہ کی کتاب اور پیارے رسول. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یہ خطبہ پیارے رسول ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی اچھی بات پیارے اللہ کی کتاب کی بات ہے، اور پھر سب سے اچھا نمونہ جس کی اتباع کی جائے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. امت میں اختلاف ہوا، آگے چل کر کے تزکیہ نفس کا، میں یہ برا مت مانیے گا، میں واضح طور پر ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر غلط ہو تو کوئی بھی بھائی مجھے جذبات میں نہیں دلیل کی روشنی میں آ کر کے اعتراض کرے، بہت خوشی سے اس کو قبول کریں گے، اور ہم انشاءاللہ غلطی پر ہوں تو. تزکیہ نفس کے مواقع پر صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی اور کسی قسم کا تزکیہ نہ طریقت تھا نہ سلوک کا کوئی طریقہ تھا. پیر رسول کے زمانے میں جیسا کہ پیر رسول کے وصف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اب اللہ ذات رب العزت کی وہ ذات ہے جس نے پیار رسول کو بھیجا کہ لوگوں کو، لوگ گمراہی میں تھے لیکن ان کا تزکیہ کیا کتاب اور سنت سکھا کر کے. تو تزکیہ نفس کا جو طریقہ پیار رسول نے اپنے صحابہ پر برتا، کیا وہ تجربہ ہم کو مقبول نہیں؟ وہی تجربہ کا استعمال کر کے ہم امت کا تزکیہ کر سکتے ہیں. مخاطب کون ہے؟ علماء ہیں جو تزکیہ نفس کے ذمہ دار ہیں. اب یہیں سے میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ یقیناً جہاں ہم لوگوں نے مختلف طریقے بنا رکھے ہیں، نقش بندی، چشتی، قادری، سہروردی، عربوں میں رفاعی اور کیا کیا جو طریقت کے طریقے ہیں، اور اس میں جو اس کے انداز ہیں کہ ایک آدمی اگر ایک کسی شخص کا ورد لیا تو دوسرے کا ورد نہیں لے سکتا ہے، یہ سب کہاں سے آئے؟ کیا طریقت کے یہ تزکیہ کے یہ طریقے پیارے رسول نے ایجاد کیے ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں ایجاد کیے. مجھے کہہ لینے دیجئے بغیر کسی شرم کے اور بغیر کسی جھجھک کے کہہ لینے دیجئے کہ جس چیز کو پیارے رسول نہیں برتا دین کے نام سے وہی بدعت ہے. بدعت کا لفظ سن کے بدکے نہیں، یقیناً یہی بدعت ہے، کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کل امر لیس علیہ امرنا فہو رد. کل امر لیس علیہ امرنا، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی کام جس پر ہمارا طریقہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں، فہو رد، وہ مردود ہے. آگے چل کر کے اسی خطبے میں جس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول ہمیں اس خطبے کو اس طرح سکھاتے تھے جس طرح سورہ فاتحہ سکھاتے ہیں، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه وكل محدثه بدعه. سب سے بری چیز دین میں، دین کے نام سے بری چیز، نئی چیزیں نکالی جانے والی ہیں. وكل محدثه بدعه، ہر نئی چیز جو دین میں نکالی جائے وہی بدعت ہے. وكل بدعه ضلاله، ہم پیار رسول کے الفاظ مبارک پڑھ دے رہے ہیں، ترجمہ کی صحت کے ذمہ دار ہیں. اب آپ سوچیں، ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، اگر پیارے رسول سے ہمیں محبت ہے تو پیارے رسول کی بات لیں گے، ورنہ جذبات میں آ کر کے اپنے عالم کی بات لیں گے کہ یہ تو غلط بات کہہ رہا ہے. نہیں، اس عالم سے پوچھیں کہ یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ غلط کیا اس شخص نے، تو چلو اس کا سر توڑیں. تو فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ، ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے. وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم ملے جانے والی. اس وجہ سے یقیناً ہم، اگر آپ دیکھیں ابھی جا کر کے پڑھیں نقشبندی طریقے میں، یہ ہے کہ ذکر اذکار کیسے کرو، کبھی بھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار کے طریقے کتابوں میں مذکور ہیں. صلات کے بعد اللہم انا علی ذکرک و شکرک و سبحان اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ, تسبیحات بڑے ہی اطمینان سے سکون سے, نہ کوئی تمائل نہ کوئی حرکت نہ ہو نہ کوئی ایسی چیز. لیکن نقش بندی میں طریقے میں کیا ہے, لا الہ الا اللہ کہو تو سر اوپر اٹھاؤ داہنے طرف اور تھوڑی کو سینے میں مارو, لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. کہاں سے لایا گیا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا, اگر کیا تھا تو ہزار بار اس کو کیا جائے, نہیں کیا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جائے. ہماری یہی تجویز ہے, مشورہ ایک ہے, ایک چیز ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کو اگر معلوم ہو تو ہم سر آنکھوں پر اس کو رکھیں, اگر نہیں معلوم تھا ماضی میں جو کچھ کیا وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ یہ بہت ہی رحیم کریم ہے, لا علمی میں بہت کچھ معاف کر دیتے ہیں. بندہ اگر اللہ کو اپنا بندہ بنا لے لا علمی میں اور فرط خوشی میں, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام چیزوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اس معنی کو سمجھ کر کے اسی روشنی میں جس روشنی میں پیارے رسول نے صحابہ کرام کو سمجھایا اور جس روشنی میں صحابہ کرام نے سمجھا, صحابہ کرام سے تابعین اعظام نے لیا, تابعین اعظام سے ائمہ اعظام نے لیا, کسی کا اس میں اختلاف نہیں. یہ جو نئے نئے طریقے نکلے ہیں نقشبندی چشتی قادری اور اس پر دشمنی اور دوستی کی بنیاد رکھی جاتی ہے اس اختلاف میں, یقیناً یہ غیر شرعی ہے. اللہ کے یہاں وہ لوگ پکڑے جائیں گے سب سے زیادہ, اور پھر جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے ان کی اتباع کرنے والے بھی سب پکڑے جائیں گے. لیکن یہ علماء ان سب کے, وہ تو متبعین کا گناہ الگ اپنے ان کے لیے اور ان کا مزید گناہ ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا. اس وجہ سے ہم ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو آگے رکھیں جہاں کہیں بھی ہو. مسائل میں آج کل آپ جانتے ہیں بڑی تیزی, دو ملکوں کو ہم نے دیکھا, پوری دنیا گھوم کر کے دیکھا, لیکن دو ملکوں میں دیکھا کہ فقہ کے مسائل میں اور خاص طور پہ لفظ تقلید پہ بڑی لڑائی ہو رہی ہے, سبحان اللہ. اور ابھی گزشتہ مجلس میں کسی نے پوچھا کہ ائمہ کی, چاروں ائمہ کی تقلید واجب ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک عالم نہیں ہو سکتا ہے. عالم جو ہوتا ہے وہ, اس سے لوگ اپنے مسائل پوچھیں, اس عالم کی تقلید کرو جو عالم فتویٰ دے. لیکن عالم کو کیا چاہیے؟ کیا اس کے لیے حق ہے کہ کسی خاص مسلک کے مطابق فتویٰ دے؟ یقیناً عالم کے لیے واجب ہے کہ کتاب و سنت کا مسئلہ ڈھونڈے. ہم بے شک تمام ائمہ کرام کی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے, آرا کو دیکھ کر کے, ایک مسئلہ ہے جس مسئلے میں قرآن اور حدیث کا فیصلہ, اس میں کسی کی رائے دیکھنی ہی نہیں ہے. بہت سے مسائل, اب آپ, ایک ہمارے بھائی ہیں بہت ہی اخلاص سے بحث ہو رہی تھی حدیث شریف کے بارے میں کہ وہ حدیث جو مدتوں کے بعد لکھی گئی اور کچھ, ایک نقطہ اس میں یہ بھی سوچے کہ جو لوگ حدیث میں شبہ کرتے ہیں, آج کل فقہ کی کتابوں کو خود آپ سوچ لیجئے کہ اس کی کیا اصل ہے. کیا امام بحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, امام مالک, امام شافعی نے وہی کتاب چھوڑی تھی جو اس وقت رائج ہے؟ اس میں بہت سی کتابیں جو اس وقت بھی اگر ہمارا کوئی عالم کسی کتاب میں ڈال دے تو اس مسلک کی کتاب ہو جاتی ہے. کہتے ہیں یہ چیز علماء نے لکھ ڈالی, کہتے ہیں یہاں اگرچہ فلاں امام کا مسلک صحیح ہے, حدیث کے مطابق ہے, لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں فلاں امام کے, اس وجہ سے ہمیں اس حدیث کا لینا واجب نہیں ہے. یہ چیز بہت بڑی ہو جاتی ہے, جس کے منہ میں 32 سے زیادہ دانت ہو وہی یہ بات کہے یقیناً, ورنہ یہ بہت بڑی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی بات ہو جاتی ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ فقہ کو دو علماء تین حصوں میں تقسیم کریں. ایک حصہ تو یہ ہے جس میں کتاب و سنت پہ واضح طور پر کوئی شبہ کی بات نہیں ہے, حدیث شریف میں مسئلہ ہے. کسی نے اسی طرح کی کوئی مجلس تھی, کسی نے بھڑک کر کے کہا کہ اچھا کوئی بھی مسئلہ فقہ, کیا نام, ہماری فقہ حنفی کا میں صرف ذکر کر رہا ہوں نصیحت کے لیے اور کوئی مقصد نہیں ہے, دوسرے مسائل میں بھی, دوسرے مذاہب میں بھی اس طرح کے مسائل, لیکن چونکہ ہمارے مخاطب اور جس ماں ہیں علماء یہی مذہب ہے, بھڑک کر کے کہا انہوں نے کوئی مسئلہ ذکر کرو جو حدیث کے خلاف ہو. ہم نے کہا امام رحمۃ اللہ علیہ سے یہ چیز پتہ نہیں ثابت ہے کہ نہیں, تم لوگ لکھتے ہو کہ کتابوں میں ہے کہ گھوڑے کا کھانا جائز نہیں ہے, کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا, اللہ تعالیٰ نے گھوڑے پیدا کیے ہیں, خچر پیدا کیے ہیں, گدھوں کو پیدا کیے ہیں, لترکبوها تاکہ اس پر سوار ہو, وزینا اور زینت ہے. اب آیت میں صرف دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، سواری کا اور زینت، یعنی گھوڑا زینت کو بھی اللہ تعالیٰ نے جائز کیا کہ اگرچہ جہاد کا موقع نہیں لیکن گھوڑے کو آپ سواری کرو، دیکھو خوشی ہو لے تھوڑا سا دل کو، کوئی بات نہیں، اب بھی لوگ ہیں الحمدللہ گھوڑے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر رکھے۔ تو کہنے کا مطلب ہے، کہتے ہیں کہ آیت میں تو صرف دو چیزوں کا ذکر ہے، تیسری چیز جائز نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ گھوڑے کو پھر چھکڑے میں نہ لا دو، اس کا مطلب ہے کہ گھوڑے کو اور کسی کام میں نہ لاؤ، یہ سب باتیں آ جاتی ہیں۔ حدیث شریف میں صحیح بخاری کتاب العتمہ میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نحرنا فرسن، بخاری شریف کی روایت ہے، نحرنا فرسن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واکلناہ ونحن بالمدینہ، مدینہ میں ہم نے ایک گھوڑا ذبح کیا پیار رسول کے زمانے مبارک میں، عہد مبارک میں، اور ہم نے کھایا، حرام ہوتا تو پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جائز نہ کہتے۔ رہ گئی بات آپ نہ کھائیں، طبیعت آپ کی نہ چاہے، لیکن ایک حلال چیز کو حرام نہ کہو۔ اسی طرح اس وقت میں نے ان کو، حج کا موقع تھا، ان کو یہ بھی مثال دی، میں نے کہا دیکھیے اللہ کا گھر سامنے ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدی یعنی قربانی کا جانور لاتے تھے، اور بڑے جانوروں کو جو اونٹ ہو اور گائے ہو، اس کو اس کے کوہان کو تھوڑا سا چیر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خون نکال کر کے، اور پھر جوتے چپل سے لے کر کے اس کے کولہوں پر اور اس کے دستانے پر، دست پر لگا دیتے تھے، تاکہ کوئی دیکھے کہیں بھاگ جائے یہ بڑا جانور، تو احترام حرم میں یہ عربوں کا قاعدہ تھا کہ اس کو حرم میں لا کر کے، کہ یہ اللہ کے گھر کے لیے ہدی ہے، ہدیہ ہے، لا کر کے یہاں ذبح کرتے۔ یہ حکمت تھی پیارے رسول کی، حدیث شریف میں، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، سبحان اللہ، اشعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم نقل کیا جاتا ہے، اگر حدیث ان کو ملتی تو یقیناً یہ بات نہیں کرتے، بہت ہی بزرگ امام تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے 40 سال تک ایک وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ پیارے رسول کی حدیث ہوتے ہوئے اور پیارے رسول کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہیں نہیں تم ان کی بات نہ مانو، ہمارے کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، فإنہ مثلی، یہ جانور کو تکلیف، زخم کر کے تکلیف دینے کی بات ہوئی۔ اگر ان کو حدیث معلوم ہوتی تو حکمت جس بنا پر تکلیف دی جاتی ہے جانور کو، اس کی حکمت بہت بڑی ہے، زیادہ زخم نہیں ہوتا تھا، تھوڑا سا زخم کر کے اور پھر نشان لگا دیا جاتا تاکہ کہیں بھڑکے بھاگ جائے، اونٹ بدکنے والا جانور ہے۔ تو احترام حرم میں جاہلیت میں بھی اس طرح کرتے تھے، پیارے رسول نے اس کو ثابت رکھا تاکہ حرم کے فقراء کے لیے، یہ چونکہ ہدیہ تھا، حرم میں جا کر کے وہ خود کوئی بھی پکڑ لے کہیں سے، لا کر کے حرم میں ذبح کر دے، حدود حرم میں خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہ جانور کو تکلیف دینا ہے۔ اگر بات صحیح ہے، امام رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک مجلس قائم ہوتی، ہم بچے وہاں حاضر ہوتے، تو ہم کہتے بہت سے مسائل میں پھر آپ کی رائے یہی ہونی چاہیے، چھوٹے بچے کا خطرہ کیوں کراتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے بچے کو، تڑپتا ہم نے خود دیکھا ہے، ایسے ایسے پیر رگڑتا ہے، کیوں خطرہ کراتے ہیں، کوئی مصلحت بڑی ہوتی ہے نا اس وجہ سے۔ تو اب اگر ہم قیاس ہی لے کر کے چلیں تو پیار رسول کی احادیث کو بہت کچھ قربان کر دینا ہوگا۔ خلاصہ کلام میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں اختلاف کی بات ہو وہاں کہہ دیا جائے کہ پتہ نہیں امام صاحب نے بات کہی غلطی سے کسی نے منسوب کر دیا ہو، ان کے لیے دعا کر کے گزر جائیں، رات دن ان کے لیے دعا کریں۔ کوئی شخص اگر ائمہ کو برا کہتا ہے تو اس سے برا کوئی شخص نہیں ہے، ائمہ کے لیے دعا کریں، سب یقیناً اہل الحدیث تھے، میں پورے وثوق کے ساتھ اس کو کہتا ہوں کہ ان کا لقب اہل الحدیث ائمہ قدیم نے دیا ہے، کیونکہ وہ حدیث سے، جزاکم اللہ خیراً۔ تو ہمارا کہنے کا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیے ہماری مخالفتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت کچھ ہمارے اوپر نہیں آتی ہیں، رحمتوں سے محروم رہتے ہیں۔ بھائی نے کہا کہ دیکھیے یقیناً یہ زمانہ تھا، میں وہاں سے چلا تھا مکے سے، کہ چلیں گے تو انشاءاللہ ہوا کی تبدیلی میں وہاں بارش زوردار ہوتی ہوگی، رمجھم میں انشاءاللہ ذرا طبیعت زیادہ ٹھیک ہوگی، لیکن یہاں میں نے بارش کے چند قطرے ہی دیکھے، کتنی ضرورت ہے بارش کی۔ سب دعا کریں، اللہم اسقنا غیثاً مغیثاً ہنیئاً مریئاً نافعاً غیر ضار، اے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما، اے اللہ تعالیٰ نفع بخش نازل فرما، اے اللہ تعالیٰ خوشحالی کی بارش نازل فرما، اے اللہ تعالیٰ اس سے نقصان نہ ہو فائدہ ہو، اللہم سقیا رحمہ لا سقیا حدم ولا غرق، اے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما جو تیری رحمت کا مظہر ہو، تیری رحمت کا منظر ہو، لا سقیا حدم ولا غرق، کسی کا گھر نہ گرے کوئی اس میں ڈوبے نہیں، اللہم اسقنا اللہم اسقنا، جزاکم اللہ خیر۔ تو بھائی نے کہا کہ وقت ختم ہو گیا، اگر اسئلہ لمبا نہ چلے۔ تو کیا کریں گے، ذرا مختصر رکھیے، آپ ان کو پکڑیں تبھی، بزرگ کو، بزرگ کو پکڑے رہیں تھوڑا سا بس، زیادہ زیادہ. کیا ہندوستان دارالکفر ہے؟ نہیں، دارالکفر نہیں، جس میں آپ بس رہے ہوں انشاءاللہ اس کو دارالکفر نہیں کہا جائے گا، ورنہ کہا جاتا کہ یہاں سے ہجرت کر کے جاؤ. اسلامی بینکنگ کے بارے میں وضاحت کریں، اصل میں نام بہت سے بینکوں کا اسلامی رکھا جاتا ہے لیکن بہت سے کام ان کے غیر اسلامی ہیں، اس وجہ سے خاص مسئلہ سامنے لے کے آئیں. اگر کوئی شیئر کا مسئلہ ہے یا خرید فروخت کا ہے تو اس کو دیکھیں آپ، کسی عالم سے پوچھیں کہ اس میں بیوع منہی انہا، جو پیارے رسول کے زمانے میں جن بیوع سے منع کیا گیا، کہیں اس کی کوئی مشابہت تو نہیں رہی. اس سے عام بات نہیں کہی جا سکتی ہے، بہت سے بینک اپنے کو اسلامی کہتے ہیں لیکن ان کا کام سودی چلتا ہے. اس وجہ سے مسائل خاصہ کو لوگوں سے ذکر کریں، انشاءاللہ وقتی طور پر وہ لوگ فتویٰ دیں گے. کیا نکاح کے روز ہی ولیمہ کیا ہے کیا جا سکتا ہے؟ نکاح کے اصل ولیمہ جو ہے وہ شوہر اور بیوی کے ملنے کے بعد، چاہے وہ رات میں ہو یا دن میں ہو. عام طور پر جس صبح شادی ہوتی ہے میاں بیوی رات میں ملتے ہیں عام طور پر، لیکن اگر دن میں ملے اسی دن کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں. وہ ولیمہ ولم سے ہے، ولم کے معنی اجتماع، میاں بیوی کے اجتماع کے بعد، تو آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں اگر بشرط ہے کہ میاں بیوی میں اجتماع، اگرچہ خلوت صحیحہ اور ہم بستری نہیں، خلوت صحیحہ ہو گیا بیٹھے دیر تک تب بھی جائز ہے. جی، عرض تحریر ہے کہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو گورنمنٹ ہم کو فیسلٹی دیتی ہے، یعنی پورا خرچہ گورنمنٹ اٹھاتی ہے، کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کو ہدیہ دے رہی ہے، آپ اس کو قبول کریں اور خوشی سے، اور آپ کا حج، شرط یہ ہے کہ سنت کے مطابق جا کر کے، یہ نہ کہیں یہ مال ایسا ہے، نہیں. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع، جس کسی کو استطاعت ہو گئی وہاں تک پہنچنے کی تو حج کرنا واجب ہو گیا. ایک بھائی نے کسی کو دیا کہ جاؤ تم اتنے پیسے لے کے حج کر لو، ہم فقیر ہیں، ہمارے اوپر اب واجب ہو گیا. اسی طرح اگر حکومت دے رہی ہے تو. سید جنید علی، سوال بالوں کے بارے میں، آج کل جدید ٹیکنالوجی کی بنا پر ہیئر کیا ہے، ٹرین ٹرانس کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ زر اشعار، ہاں حقیقت یہ ہے کہ انشاءاللہ عورتوں کے لیے تو منع ہے اس طرح کرنا کہ بال میں بال جوڑیں، لیکن اگر کسی عورت کا بال گر گیا ہے اس کے لیے، یا چھوٹا ہے، تیل یا کوئی اور چیز استعمال کر کے بڑھایا جا سکتا ہے. اسی طرح انشاءاللہ مرد اگر کر رہا ہے بال، یا عورت جوڑ رہی ہے بال، اس میں اس کو جمع رہی ہیں یا اس کی زراعت ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ وہ جائز ہے، غلط نہیں ہے. شرط ہے کہ دھوکے کے لیے نہ ہو، یعنی ایک بوڑھی اپنے کو سب کچھ اچھے انداز میں جوان ظاہر کر کے شادی کرنے کا مقصد ہو تو دھوکے کے لیے یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں. واضح کر دے کہ اس طرح کی چیز ہے. جی، اپنے ہی سر کے بال نکال کر جہاں بال نہ ہو وہاں لگایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، لگایا جا سکتا ہے انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں. یا باہر کا بال بھی لگایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. داماد اور خوش دامن کے درمیان حرمت ابدیہ کے ساتھ کیا محرمیت بھی ثابت ہوگی؟ جی ہاں، ایک ہی بار، سبحان اللہ، اگر بیوی کو طلاق بھی ہو گیا، وہ امہات نسائکم حرمت علیکم امہاتکم بناتکم، آگے چل کر کے وہ امہات نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم، جس بیوی سے ہم بستری کر لی آدمی نے، اگرچہ اس کو طلاق دے دیا، تو اس کی ماں جس طرح اس کی نکاح میں رہتے ہوئے اس کے اوپر حرام، اسی طرح بعد میں بھی حرام ہوگی، اور وہ اس کے لیے محرمیت ثابت ہوئی، یہاں تک کہ سفر وغیرہ بھی اس کے ساتھ کر سکتا ہے. عرض ہے رب العزت عرش پر استوا ہیں، بے شک، لیکن ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. وہ علی کل شیء محیط، واضح فرمائیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر اپنے علم سے، یہ کہیں اس میں کوئی شک نہیں. وہ معکم اینما کنتم، جیسے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حضرت موسیٰ سے اذهبا الى اور ہارون سے اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، اور آیت ہے آگے اننی معكما اسمع وارى، وہ تفسیر ہو گئی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور تمہاری مدد کریں گے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہیں، اور ہر جگہ گندی جگہ میں بھی ہیں اور اچھی جگہ میں بھی. یہ عقیدہ رکھنا، اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر استوار العرش کی جو واضح آیت ہے اس سے مخالفت ہوتی ہے،
اس کی تمام میں نے یہی کہا کہ اجماع امت ایک دلیل ہے، سب سے بڑی اجماع امت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہو کر کے ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب کی دیکھ ریکھ. جس طرح ایک عام آدمی کہتا ہے کہ جاؤ بنگلور میں یہ چیز ہو رہی ہے، دیکھو فیصلہ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، ہم تم لوگوں کے ساتھ ہیں جاؤ، یعنی جو کچھ ہوگا ہم تمہارے ساتھ ہیں، مدد کریں گے، یہ معنی واضح ہے، بہرحال اس کی زیادہ تفسیر کی ضرورت نہیں. انسان کے ساتھی قرین کیا اس کے انتقال کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں؟ اس کا جواب بہت آسان ہے. اگر قرآن حدیث میں کوئی ایسی خبر ہے کہ قرین بھی ساتھ مرد دفن ہوتا ہے یا قرین اس سے الگ ہو جاتا ہے تو بتایا جائے. اس وجہ سے اس کے بارے میں سوال کرنا بھی اور پوچھنا بھی، سوال کرنا اور اس کا جواب دینا بھی غلط ہو جاتا ہے. ہمیں جہاں تک مجھے معلوم احادیث بہت پڑی، احادیث برزخ اسی طرح اور جنوں اور شیطانوں کے حالات میں، کہیں مجھے کوئی روایت ایسی نہیں ملی کہ یہ قرین جو ہے وہ مر جاتے ہیں یا ان کے ساتھ دفن ہوتے ہیں. اس وجہ سے ان کی ایک موت ہے، ظاہر تو یہ ہے کہ ان کی ایک موت ہے، لیکن کچھ کہنا صحیح نہیں ہے. جس چیز کی خبر، یہ غیب کی چیز ہے، جس چیز کی خبر اللہ اور اس کے رسول نہ دیں بولنا غلط ہو جائے گا. لڑکے کی پیدائش کے بعد اذان اقامت کانوں میں پڑھنا کہاں تک صحیح ہے؟ میری اپنی تحقیق کے مطابق اقامت کہنا صحیح نہیں ہے، لیکن اذان صحیح ہے انشاءاللہ. اذان کان میں نہ کہیں، اس کو سنا دیں، بس سنا دیں اذان، انشاءاللہ یہ صحیح ہے. اقامت کا لفظ صحیح نہیں ہے. کیا عورت اپنے شوہر کے سامنے مردانہ لباس پہن سکتی ہے جبکہ گھر میں کوئی اور غیر محرم نہ ہو؟ مردانہ لباس پہننا صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لعن اللہ المترجلین من لعن اللہ المترجلات من النساء ولعن اللہ المتشبہات المتشبہین بالنساء. وہ عورتیں جو اپنے کو مردوں کی شکل بناتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو، وہ مرد جو اپنے کو عورت کی شکل بنا کر کے پیش کرتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو. اس وجہ سے مردانہ لباس نہیں پہن سکتی ہے، البتہ ننگے بھی رہ سکتی ہے. لباس انتم لباس اللہن ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کوئی بھی لباس بیچ میں نہ ہو، ایک دوسرے کا لباس ہو خاص حالت میں تو یہ جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسی حالت میں ایک دعا پڑھ لیں جیسا کہ دعا پیار رسول کی تھی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان، کیونکہ شیطان ایسے موقع پر بہت کچھ دھوکے دے کر کے بیماریوں کا سبب، بچے کی بیماری کا سبب، بچے کی عیب کا سبب، سب کچھ ہو سکتا ہے. دوسری بات ہے کہ کوئی بھی آدمی کہیں کپڑا اتارے، حمام میں داخل ہو رہا ہے یا اکیلے ننگے ہونے کی ضرورت ہے، تو بسم اللہ کہہ کر کے کپڑا اتارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم اذا وضع احدهم ثوبه ان یقول بسم اللہ، کہ بنی آدم کی شرمگاہ اور جن اور شیطانوں کی آنکھوں کے درمیان پردہ کرنے کا طریقہ ہے کہ کپڑا اتارتے ہوئے بسم اللہ کہہ لے. اگر کوئی شخص شادی میں جوڑے کی رقم لیتا ہے، کیا مطلب جوڑی کی رقم؟ جوڑی کی رقم کے کپڑے کی یعنی ہے،
اس نام پر کچھ رقم لیتے ہیں،
کیسے لیتے ہیں؟ یعنی بیوی سے رقم لیا جاتا ہے، بیوی کو دیا جاتا ہے؟ بہرحال یہ بہت ہی ظلم ہو رہا ہے، رہ گئی بات ظلم ہو رہا ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بیوی کے قدموں میں ڈالی آپ، اور پھر احق ما یکرم الرجل ابنته او اخته، حدیث شریف میں ہے کہ اس راستے میں آپ اکرام کے طور پر اپنے سسر کو، بیوی کے بچے لڑکے، بیوی کے باپ کو اور بیوی کے بھائی کو آپ دے سکتے ہیں. یہاں معاملہ الٹا ہے، اصل یہ ہے کہ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ اس ماحول کی لپ کی بہرحال کا رنگ ہمارے اوپر چڑھا ہوا، ورنہ شرعی چیز یہ نہیں ہے، ظلم ہو رہا ہے. دوسرا سوال ہے تو اس کی شادی میں شرکت کرنا اعتبار سے کیسا ہے؟ کہ شرعی اعتبار سے حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کے غائب ہونے سے اور آپ یہ کہہ دیں کہ اس وجہ سے نہیں شرکت کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، اور آپ کے غائب ہونے سے کوئی فائدہ وہ لیں، کوئی نصیحت لیں، تب تو غائب ہونا آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا. اور اگر ہم اور آپ جیسے فقرا مساکین کی کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، ہزار غائب ہوں تو جائیں ہوں، تو پھر شرکت جائز ہوگی آپ کے لیے انشاءاللہ. بینک سے لون لینے کا شرعی حکم؟ لون بمانہ ربا ہے، یقیناً اسی وقت آدمی لے سکتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لیس، سخت بھوک کی حالت ہو اور ایسی حالت ہو اس کے بغیر کام نہ چلے، کوئی ایسی شکل ہو جان جانے کا خطرہ ہو، اگر اتنے پیسے نہیں دے دو گے، یہ بھی ایک چیز ہے، تو اس وقت آپ لے سکتے ہیں. ورنہ عام حالات میں مسلمانوں کے پاس حلال پیسے بہت ہیں، قرض حسنہ دینا لینا چاہیے، بہرحال یہ چیز جائز نہیں کسی حالت میں. سودی نظام، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ پڑتا تھا کہ نہیں؟ حدیث کی روشنی بیان کریں. اس کا بھی وہی جواب دیں گے ہم کہ آپ بشر تھے اور بشر کا سایہ ہوتا ہے، اور جنہوں نے کہا کہ نور تھے تو نور کا سایہ نہیں ہوتا وہ اپنے طور پر کہیں، لیکن بشر کا سایہ ہوتا ہے، ضرور تھا، اور آپ کے تمام عوارض بشری تھے، اس وجہ سے کہیں بھی حدیث میں آپ نہیں پائیں گے صحیح حدیث میں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ یزید بن معاویہ کا صرف نام لیا جائے، یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے۔ دیکھیے میں ایک چیز آپ کو کہہ دوں کہ تاریخ سازی میں مخالف دین کا بہت حصہ رہا ہے۔ میں نے ایک مقدمہ، ایک کتاب لکھی ہے چھوٹی سی، حرم سے متعلق، چھوٹی سی نہیں وہ بڑی کتاب ہے، بڑی تختی کے میں لانا بھی چاہتا ادھر لیکن جلدی میں لا نہیں سکا، تو اس کے مقدمے میں ہم نے لکھا ہے کہ تاریخ کے ہر واقعے کو تعجب ہوتا ہے، وہی لوگ جو حدیث پاک کو نہیں قبول کرتے ہیں تاریخ کے واقعے کو پتھر کی لکیر یا قرآن کی آیت سمجھتے ہیں اور اس پر کہتے ہیں کہ یزید نے یہ کیا، معاویہ نے کیا، بہت کچھ غلط چیزیں اس طرح منسوب کی گئی ہیں۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ محدثین نے جو طریقہ تحقیق حدیث کا، حدثنا حدثنا کی فلاں نے ہم سے بیان کیا، فلاں نے ہم سے بیان کیا، ان کے حالات دیکھے جائیں، اگر نیک اور دیندار لوگ ہیں، حافظے کے مضبوط ہیں، انہی کی تاریخ لی جائے، اگر اس تاریخ کی ضرب عصمت رسول پر پڑ رہی ہے، صحابی رسول پر پڑ رہی ہے، یا کسی ایسے ذات پر پڑ رہی ہے جس کی غیبت کرنا جائز نہیں، تو تحقیق ضروری ہے۔ اگر کوئی عام معاملہ ہو تو آپ جانیں، پیارے رسول نے فرمایا ہے حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل یہودیوں کی باتوں کو بھی ان کی کتابوں سے نقل کر سکتے ہو، لا تصدقوا ولا تكذبوا، نہ ان کو سچ کہو نہ جھوٹا کہو، شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے دین کے خلاف بات نہ ہو، لیکن اگر دین کے خلاف بات ہے تو اس کا جھٹلانا واجب ہے، اور اگر دین کے موافق ہے کسی بھی کتاب وید میں بھی ہو دین کے مطابق تو اس کی تصدیق واجب ہے۔ اور اگر جیسے کہ مثلا یہودی نے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، ان کے یہاں اب بھی کتاب تثنیہ میں یہ چیز ہے، میں پڑھتا رہتا ہوں ان کی کتاب، ہمارے ذکر کیا میں نے، ڈاکٹر تقی الدین ہلائی رحمۃ اللہ نے مجھے بہت پرانا نسخہ دیا ہے کتاب مقدس کا، تو اس میں لکھا ہے صاف صاف کہ حضرت لوط نے اپنی دو بیٹیوں سے، حضرت لوط جو نبی تھے، دو شراب پیا اور دو بیٹیوں سے زنا کیا، یہ ان کی کتاب کا ہے۔ اب یہاں کوئی کہے کہ پیارے رسول نے فرمایا یہودیوں کی باتیں نقل کر کے تم نہ ان کو جھٹلاؤ نہ سچ کہو، نہیں، یہاں جھٹلا دینا واجب ہے کسی نبی کی عصمت کے۔ اسی طرح آپ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان بن عفان، میں نے ذکر کیا تھا کہ ہمارے جماعت اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اس پر نظر ثانی کریں، اور امام مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے حدیث کے بارے میں بہت کچھ شک و شبہات ظاہر کیے ہیں، اور پھر وہ اس قسم کے روایات تاریخیہ کو لے کر کے اور ایک قصہ بنایا ہے، حضرت عثمان کو مجرم بنا کر کے اور کٹہرے میں کھڑا کیا ہے، غلط ہے۔ ہم کہیں گے کیوں میں یہ بات سخت کہہ رہا ہوں، یقینا میں مبتلا ہوں اس چیز میں کہ مکے میں بھی کچھ لوگ وہاں رہ کر کے اس طرح کی باتیں حضرت عثمان کے بارے میں کہا کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام یا ہمارے ائمہ اعظام کے بارے میں، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، یا ان لوگوں کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے، فوری طور پر ہمیں اس کا انکار کرنا ہے، ورنہ تم صحیح روایت سے اس کو ثابت کرو۔ تو یزید پلید کس نے نام رکھا ہے؟ سنیوں نے نہیں رکھا، دوسرے فرقے نے، جن کے یہاں قرآن بھی ہمارا قرآن نہیں ہے۔ فتویٰ دینے کا حق کس کو ہے؟ فتویٰ دینے کا حق اس کو ہے کہ اللہ پیارے رسول نے فرمایا ہے بلغوا عنی ولو آیتن، ایک مسئلہ بیان ہی وہی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے مسئلہ ہے۔ نماز میں اگر کسی نے سجدہ تحیات چھوڑ دیا، پہلا قعدہ چھوڑ دیا، اس کو سجدہ سہو کرنا ہے، کسی نے ایسا کیا تو جو شخص اس کا عالم ہے، جس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، امام نے ایسا کیا ہے، اس کو بر وقت تو کہہ سکتا ہے کہ اس میں آپ کو یہ کہنا ہے، نہیں تو پھر عالم، جس کو عالم کہا جاتا ہے یعنی بالکتاب و سننا، اس کو فتویٰ دینے کا حق ہے۔ اصل عالم بالکتاب و سننا، اور عالم بالکتاب و سننا وہی ہوگا جو سنت کے ساتھ اور دوسرے اقوال ائمہ صحابہ کرام کے اقوال کو دیکھ کر کے اور پھر مسئلے کے جواب کی تعین کرے۔ بہت لوگ فتویٰ دینے لگے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص منافق، یہ چیز غلط ہے۔ اول تو منافق کا لفظ استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے، اس کے دل کو چیر کر کے آپ نے دیکھا، اگر وہ نفاق عملی میں مبتلا ہے تو نفاق عملی کہا جائے گا، نفاق ایمانی اور عقدی نہیں کہا جائے گا، کہ جس کے اندر چار خصلتیں وہ منافق ہے، وہ عملی طور پر، لیکن ایمانی طور پر اس کو منافق اور منافق وانا کافر کہنا غلط ہے، کیونکہ یہ دل کی بات ہے، بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کسی کو کافر کہنا۔ فلاں مشرک ہے، ہاں اگر وہ کہتا ہے جا کر کے، عقیدہ رکھتا ہے کہ قبر کو سجدہ کرنا جائز ہے، اس کو مشرک کہنے میں باک نہیں کرنا چاہیے۔ رہ گئی بات مصلحت کی کہ وقتی طور پر آپ نہ کہیں، لیکن یقیناً اس کا نتیجہ یہی ہے بات یہ ہو گئی آگے چل کے ہو سکتا ہے جاہل ہو تو پہلے سمجھا دے، اس کے باوجود اگر وہ نہیں مان رہا ہے تو کوئی بھی شخص قرآن حدیث کا جاننے والا اس کو مشرک کا فتویٰ دے گا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ کہنا غلط ہے۔ اگر واضح طور پر دلیل ہے کہ وہ واقعی شرک کر رہا ہے تو اس کے پیچھے، لیکن کسی مسلک سے کسی اور جماعت سے اس کا تعلق ہے، اگر وہ شرک نہیں کر رہا ہے، کچھ اور مخالفات ہیں، نقشبندی ہی ہے سمجھ لیجئے، چشتی ہے، قادری ہے، تو آپ کہیں کہ نہیں یہ کافر ہو گیا، نہیں، یہ حدود ہوتے ہیں کفر کے، لیکن مخالفات یا غلطیاں یا گمراہیاں، ان سے جو پٹری چھوڑے گا کتاب و سنت کی اس سے وہ خالی نہیں ہوگا، یعنی کہا جائے غلطی کی، لیکن کفر کی حد تک اگر نہیں پہنچ رہا ہے تو فتویٰ لگانا بہت ہی جرم کی بات ہے۔ کیا اس قسم کا طرز عمل صحیح ہے کتاب و سنت کے؟ نہیں، کسی کو حق نہیں اس طرح کا جب تک واضح طور پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کسی ولی امر حاکم کے خلاف اس وقت تک تم آواز نہ اٹھاؤ اس کو اتارنے کی، حتی ترو کفرن بواحن، کھلے طور پر کفر کی بات ہو، اسی طرح دوسرے کے بارے میں بھی یہ حق ہے۔ اس وجہ سے ہم اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں، اس زبان کی وجہ سے آفات اللسان میں سے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی کچھ باتیں کہہ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ اس کو خیال نہیں رکھتا ہے، وہ جہنم میں 70,000 سال تک جہنم میں جانے کا وہ سبب بن جاتا ہے۔ جواب کب ان علم القرین لیس ولکن القرین یظہرنا فی سورۃ قاف الایہ وقال قرین ھذا ما لدی، سورہ نحل میں جو آیت ہے، وقال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا موسى۔ یہاں وہ قرین مقصود ہے جس ساتھی جس نے گمراہ کیا تھا، وہ مقصود ہے یہاں، وہ شیطان نہیں مقصود ہے۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، یہ ہمارے ساتھ جو تھا اس نے ہمیں گمراہ کیا، یہ زیادہ ظلم کیا تھا اس نے، تو جو جس کے پیچھے کوئی چل کے گیا تھا قیامت کے دن وہ اس کی شکایت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں القیہ فی جہنم کل کفار، یہاں قرین سے مراد وہ شیطان نہیں، آپ کسی بھی تفسیر میں جا کر کے دیکھ لیں۔ کیا حدیث کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے؟ جی ہاں، جس طرح قرآن کی ذمہ داری لی ہے اسی طرح ذمہ داری لی ہے، کیونکہ قرآن بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وظیفہ رسول بیان فرمایا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے ذکر اور قرآن نازل کیا ہے آپ کی طرف، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْكَ، تاکہ آپ بیان کر دیں عملی طور پر قولی طور پر لوگوں کے لیے جو ان کی طرف اتارا گیا۔ اقیم الصلاۃ، آپ سوچیں اللہ نے کہا ہے صلاۃ قائم کرو، کیسے، کتنی رکعت، کتنے ٹائم، واضح ہے مسئلہ، لیکن جو لوگ بہرحال جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ بہت کچھ باتیں کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بعین ہی متواتر، احادیث کے الفاظ بالمعنی روایت کرنے کا جائز سمجھا ہے، شبہ ہو جاتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور اس کے پرکھ کا یہی طریقہ ہے جو محدثین نے ایجاد کیا ہے صحیح اور ضعیف کا، اس کو اگر ان کی محنتوں کو ذکر کیا جائے تو یقیناً انسان کو یقین کرنا ہے کہ انسانی تقاضے کے تحت جو کچھ ہو سکتا تھا، جتنی طاقت ہو سکتی ہے حفظ کی، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دی۔ گزشتہ کل جو پروگرام منسوخ کر دیے ہیں، حالانکہ لوگ کافی دور دراز علاقوں سے، کیا یہ دھوکہ ہے؟ بہرحال اس دھوکے کی ذمہ داری نہ آپ سلیم صاحب پر، نہ عبدالجلیل صاحب پر، نہ جب کسی جماعت پر رکھیں، میرے اوپر رکھیں، لیکن میں دھوکہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علی المرض مرضی حرج، بیمار پر کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ تو معاف کر دیجیے، اللہ تعالیٰ معاف کرے تھوڑی سی، اور ہمارا یقیناً ایسی مجبوری تھی اور ہے بھی ابھی کی ابھی نکل کے جانے کا ضروری ہے۔ کثیر من الناس انشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر سعودی طور پر، غیر شعوری طور پر ادا کرتے ہیں، اس کی اہمیت سے واقف فرمائیں۔ ماشاءاللہ انشاءاللہ تو ضروری ہے ہر چیز میں، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتے ہیں کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو کہ کل ہمیں کرنا ہے، یہ کہہ لو انشاءاللہ کریں گے، تاکہ وہ اپنے یہ نہ آدمی کے دل میں فخر ہو کہ نہیں ضرور کریں گے۔ کسی نے کوئی جا کر کے گھوڑا خرید رہا تھا تو کہا کہ آج ہم گھوڑا لائیں گے اور آپ سے ریس کریں گے، کہہ رہے انشاءاللہ کہہ لو، انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، جیب میں اتنا پیسے ہیں گھوڑے بازار میں گئے تو راستے ہی میں پیسہ کٹ گیا تو کہہ رہے ہیں کیا ہوا گھوڑا لائے، کہا انشاءاللہ میں بازار گیا، انشاءاللہ بازار میں پہنچنے سے پہلے انشاءاللہ جیب کٹ گئی، انشاءاللہ یہ اب کہنے لگے، تو کہنے کا مطلب ہے انشاءاللہ ضروری ہے، ماشاءاللہ بھی کہہ لینا صحیح ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر شعوری طور پر، یہ تو شعوری ہونا واجب ہے، جہاں بھی پیارے رسول کا نام آئے لوگ جو تاجہ دار مدینہ آقائے دو نامدار یہ سب کہتے ہیں، آپ یقین جانیں یہ القاب ہم جذبات میں تو کہہ لیتے ہیں، لیکن ہم جب آقائے مدینہ کہیں گے، تاجدار مدینہ کہیں گے، آقائے دو جہاں کہیں گے، کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہے گا، لیکن جب ہم ادا کریں گے ہمارے نبی پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بے اختیار غیر شعوری طور پر آپ کہہ لیں گے، اور یہ ضروری ہے ورنہ گناہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کی یہ مبارک مجلسیں قائم رکھیں، لیکن ہمارا سیوا یہ ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، الذین یستمعون القول فیتبع، سورہ زمر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو بات سنتے ہیں اس میں سے اچھی اچھی بات لیتے ہیں وہ، یہ ہمارا سیوا ہونا چاہیے سن کر کے، اور ہم اچھی سے اچھی بات لیں. اور ہم یہ حوالہ دیں گے، ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کی اور پیارے رسول کی. اور اگر غلطی ہو اور پروگرام کل پرسوں بھی کوئی من اگر ہو جائے ٹل جائے تو دھوکے کی کلفنا، اس میں یقیناً دھوکہ نہیں ہے، بہت تڑپ تھی اور ہے، لیکن ذرا سی مجبوری اگر کوئی ہو، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے انشاءاللہ پھر آؤں گا، اور میں بیٹھوں گا، دیر تک بیٹھوں گا انشاءاللہ. دعا کیجئے گا، اللہ میں بہت مجبور ہوں، کوئی بیماری نہیں اللہ کے فضل سے سوائے گھٹنے کی، دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں شفا دے انشاءاللہ. آپ لوگوں کی دعا، اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں میں رکھے، اللہ تعالی اپنی رحمت سے محروم نہ کرے، اللہ تعالی ہم سب کو اور ہم سب کی اولاد کو صراط مستقیم کی توفیق دے، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی کوئی بڑی بیماری ایسی نہ دے کہ آدمی بیٹھ جائے. چھوٹی موٹی بیماریاں تو ہمارے پیارے رسول کو بھی آئی تھیں، وہ سب کفارے کے لیے ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں میں رکھ کر کے کسی کے ہاتھ کے نیچے مجبور نہ کرے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک. اے اللہ تعالی حلال دے کر کے حرام سے بچا لے، اور اپنی مہربانی کر کے دوسروں کی مہربانیوں کا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈال. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.